سلسلے کا گیارہواں حلقہ سماعت فرمائیں.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ عقائد مسلم، عقائد حقا، عقائد توحید کے بارے میں جو سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے، اس میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کر رہا تھا. اہل سنت والجماعت کا سلفن و خلفن، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک، علماء حق کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب، علم غیب، علم ما کان و ما یکون، علم محیط، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک. کوئی کائنات میں نہ ملک، نہ پیغمبر، نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتہ، نہ اولیاء، کوئی بھی عالم الغیب نہیں. یہ متفق علیہ عقیدہ ہے. یاد رکھیں کہ اختلاف تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جہاں کوئی اتحادی مسئلہ ہو، لیکن جو مسئلے قرآن سے ثابت ہوں، جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہوں، قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ ہوں، اس میں تو کسی اختلاف کا رائے نہیں ہو. تو یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ مدلل اور ثابت ہے قرآن سے کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ خداوندی ہے اور صفت خداوندی ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے باہر. آپ حیران ہوں گے کہ علماء احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے، اور اسی طرح علماء دیوبند نے اپنے فتاوا میں باقاعدہ تصریح لکھی ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ اگر ایک آدمی ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت میں کہتا ہے کہ ایک گواہ میرا اللہ ہے اور دوسرا گواہ میرا رسول اللہ ہے، تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی گواہ ہے جو کہ عالم الغیب ہے، اور رسول اللہ بھی گواہ ہے جو کہ ان کو بھی میرے نکاح کا پتہ ہے، اور وہ بھی حاضر ناظر ہیں، تو انہو یکفر، ایسا آدمی بال اتفاق کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. آپ پھیرا کے باطلا جو ہیں وہ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے جہاں جہاں کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی غیب کی بات ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں وہ انباء عن الغیب ہے، وہ اظہار عن الغیب ہے، وہ اطلاع عن الغیب ہے، وہ اخبار عن الغیب ہے، وہ علم غیب نہیں. وہ تو اللہ نے اطلاع کر دی، پیغمبر نے آگے بات بتلا دی. اسی طرح اللہ چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء پر بھی کھول دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو اولیاء کو بھی علم عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کشف کے ذریعے عطا فرما دیتے ہیں، کبھی الہام کے ذریعے عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو نہیں دیتے. اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو شہادت ہم نے یہ رکھی تھی کہ ملائکہ سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ملائکہ نے کہا لا علم لنا، ہمارے کا انکا انت علی و تعالی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی ضمن میں ذکر آ رہا تھا انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کا. تو اب دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سیدنا ابراہیم الخلیل جو ہیں یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا لقب ہے ابو الانبیاء، یعنی اللہ نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد میں رکھ دی ہے نبوت و کتاب. کتنے بڑے شان والے پیغمبر ہیں. اللہ نے ان کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میرے محبوب آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب مہمان آئے تو کیا ہوا؟ یعنی معنی یہ ہے کہ آپ کو بھی علم نہیں، اللہ علم دے رہے. تو اللہ نے اس کو باقاعدہ قرآن میں متعدد مقامات پہ اور اسالیب مختلفہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ مہمان آئے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. جب فرشتوں نے جا کے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ اوپرے لوگ ہیں، اس علاقے کے لوگ نہیں، اگر علاقے کے ہوتے تو میں پہچان لیتا، یہ تو کچھ دور کے. اب چونکہ یہ دور کے لوگ ہیں، مہمان ہیں. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، بھوڑا تیار کیا، لے آئے، آگے رکھا، کھاؤ. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے کیسے کھائے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. آپ نے ڈر محسوس کیا کہ بھائی اگر یہ دوست ہوتے، دوست تو کبھی انکار نہیں کرتا کھانے کا، کھانا تو دشمن نہیں کھاتا، دشمن دشمن کے گھر میں آئے تو کھانا نہیں کھائے. اگر دوست ہو تو وہ الٹا یہ بھی کہہ دے گا بھائی کچھ نہیں پکا یار، جو موجود ہے لے آؤ. تو میں ان کے لیے اتنی محنت کی ہے، میں نے بچڑا ذبح کیا، بچڑا بھونا، اٹھایا، خود لا کے آگے رکھا، اللہ کے بندے کون ہے؟ تو جب انہوں نے خوف محسوس کیا تو اب انہوں نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور کھانے سے پاک ہیں، وہ کیسے کھائیں؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صرف آپ کے ہم ایسے نہیں ہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. اور خوشخبری بھی دی کہ ابراہیم تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں بڑے علم والا شان والا بیٹا دیں گے. تو بڑا لمبا تفصیل سے واقعہ ہے. اب آپ ایمان سے کہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل ڈرامہ بنا رہے تھے، پتہ تو تھا ان کو، علم غیب تو تھا، بلا وجہ جا کے بچڑا ذبح کیا، بھونا، آگ پہ کھڑے ہوئے، اٹھا کے لے آئے اور اللہ کے فرشتوں کو کہتے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی علم غیب ہے اور اس کے بعد فرشتوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، علم غیب ہے اور ڈر رہے ہیں فرشتوں سے، وہ تو مبارک دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد پھر بھی یوسف علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ نے سمجھا کہ اگر صرف بشارت ہی دینی ہوتی مجھے بچے کی تو ایک فرشتہ بھی تو کافی تھا. اب دل میں خیال آیا کہ ابھی مبارکباد ہی دینی تھی اور اللہ کی طرف سے پیغام ہی پہنچانا تھا تو ایک فرشتہ کافی ہے، یہ تین چار اور بڑے بڑے جبریل بھی، سارے بڑے فرشتے آئے ہوئے ہیں. قال فما خطبكم ایها المرسلون. اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے آنے کی اصل وجہ کیا؟ یہ سارے جو کٹھے ہو کے آ گئے ہو، اگر صرف بشارہ دینی ہے تو ایک فرشتہ کافی. انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جو ہے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی پتا نہیں کہ چلو مجھے تو مبارک دے دی، آگے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیوں جانا ہے، یہ بھی پتا نہیں. تو معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو. اچھا اسی زمن میں آگے جائیں گے، جب یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے پاس پہنچ گئے، ان کو جا کے جب سلام کیا ملے تو حضرت لوط علیہ السلام ایک طرف تو خوش ہیں کہ بھئی مہمان ہیں اور دوسری طرف گھبرا گئے کہ مہمان بڑے خوبصورت نوجوان بہت خوبصورت لڑکے ہیں، ہمارا دن کی ابھی داڑیاں بھی نہیں نکلی ہیں اور میری قوم میں تو یہ لڑکوں کی بیماری ہے، تو اس لیے گھبرائے بھی کہ آج بڑا دن تھا، کیا کرو. اب مہمانوں کو اللہ کا نبی کیسے کہے گا یہ میرے گھر نہ جاؤ؟ اور اگر میں مہمانوں کو گھر لے جاتا ہوں تو اس کے بعد میری قوم جو ہے وہ جو ہے وہ جانتے ہیں لوط علیہ السلام کے، ان کے تو عادات خبیثہ ہیں، وہ تو لواطت جیسے خبیث فعل میں مبتلا ہے اور اس پہ فخر کرتے ہیں، بہرحال لے گئے, قوم آ گئی. اب قوم جھگڑ رہی ہے, زبردستی لوط علیہ السلام سے مہمان چھیننا جاتی ہے, اور لوط علیہ السلام اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ فرماتے ہیں ہاں اولائے بناتی ان کن تم فائدی, کہ ظالموں شرم کرو, عورتیں جو موجود ہیں, میری بیٹیاں جو موجود ہیں. بعض علماء نے کہا انہوں نے اپنی بیٹیوں تک کی آفر کر دی کہ میں بیٹیاں دے سکتا ہوں, مہمان تو نہیں دے سکتا. اور بعض علماء نے فرمایا مانا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ بھی تو نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں, تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہو, شرم کرو. انہوں نے کہا جی آپ جانتے ہیں, آپ ہمیں زیادہ نہ بتلائیں اور زیادہ نہ ستائیں, اور ان اگر تعلم و مانوری تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمیں آپ کی لڑکیاں نہیں چاہیے. اب حضرت لوط علیہ السلام اب ایمان سے اندازہ کرے کہ اس وقت پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جس کے گھر میں ایسے مقدس مہمان ہوں, اور وہ مہمانوں کی عزت نہ بچا سکے, ان کو حفاظت نہ کر سکے, تو لوط علیہ السلام پہ کیا گزر رہی ہے. اب انہوں نے جناب قوم نے دھمکی دی, انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط علیہ السلام ہم نے کافی شرم کر دیا ہے, اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں, تم مہمان ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم ابھی دیوار پھلان کے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو کے مہمانوں کو پکڑ لیں گے. تو حضرت لوط علیہ السلام گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں آج میرے پاس آج کوئی طاقت ہوتی, میں آج ان کا مقابلہ کر سکتا, میں آج ان کو جواب دے سکتا, لیکن کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی جواب دینے کی قوت نہیں ہے. اب جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ آخری حدوں کو پہنچ گئی ہے اور قوم کا ظلم اور جور جو ہے وہ بالکل علم نشرا سامنے آ گیا ہے, تو انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک. اب فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے. یعنی کمال دیکھے, فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے, انہوں نے کہا ہمارے قریب کیا ہے, یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے, آپ اپنا بھی فکر نہ کریں, ہم جو کھڑے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی بدلا دیا فرشتوں نے کہ ہم تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کرنے کے لیے آئے. لوط علیہ السلام کو پتا نہیں, نہ یہ پتا لگا کہ فرشتے ہیں, نہ یہ پتا لگا کہ ان کے عذاب کے لیے. تاکہ اس نے پوچھا اچھا کب عذاب آئے گا ان پر, یہ تو بے حد ذلیل قوم ہے. انما موعدہم الصبح, ان پر صبح کو عذاب آئے گا. پیغمبر چیخ پڑے کہنا کہ صبح کو تو بہت دیر ہے, ابھی ساری رات پڑی ہوئی ہے. تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ علیس الصبح بقریب, کہ غم نہ کریں, صبح قریب ہے, صبح ہونے والی ہے. بس صبح ہر رات کے بعد, ہر تاریکی کے بعد صبح تو ہونی ہے. اسی لیے بعض علماء متاخرین نے کہا ہے کہ آج اگر مسلمانوں پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, آج اگر مسلمانوں کو اندھیری کے غاروں میں ان پر ظلم و تشدد کے انتہا ہو رہی ہے, لیکن ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب, اللہ کا فیصلہ بھی قریب ہے, لازمن نصرت ہوگی, لازمن مدد آئے گی. جیسے صحابہ بھی ایک دفعہ اس مقام پہ پہنچے کہ متى نصر اللہ, تو جو ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. باقی ہر چیز میں اس کی حکمتیں ہیں. تو اب دیکھو لوط علیہ السلام کو اگر علم غیب ہو, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, یہ سارا قوم کے سامنے وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, انا للہ و انا, تو اس لیے پتہ چلا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے, اور خاصت الشیء لا یوجد فیہ. اسی طرح دیکھیں گے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام, اللہ کے پیغمبر ہیں, شان والے پیغمبر, اور اللہ نے جن کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَ الصَّابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. لوہے کا نرم ہونا مذاق نہیں ہوتی, آپ دیکھتے ہیں کہ لوہے کو کتنے آگ میں ڈالا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے. اچھا, اور خدا کی شان یہ ہے, علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, فیہ باس شدید ومنافع للناس, کہ اس کے اندر بڑی سختی بھی ہے لیکن لوگوں کے لیے بڑا فائدہ بھی ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر سونا نہ ہو تو یہ عالم قائم رہے گا, لیکن اگر لوہا نہ ہو تو یہ نظام عالم بھی قائم نہیں رہ سکتا. اگر سونا نہ ہو نہ ہو کیا ہو جائے, لیکن اگر یہ لوہا نہ ہو, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں, یہ نہیں کہا کہ ہم نے سونا اتارا ہے, چاندی اتارا ہے, کہ ہم نے لوہا اتارا ہے, تو خدا نے روحے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اعمال ہیں، مثلا زراعت نہ ہو تو بندے زندہ نہیں رہ سکتے، اور زراعت کے لیے لوہے کی ضرورت ہے. اگر ہیا کا نہ ہو، اگر سلائی نہ ہو، اگر خیاطہ نہ ہو، اگر جہاز رانی نہ ہو، اگر اسفار نہ ہوں، اگر یہ سارا نظام نہ ہو، اگر لوہا نہ ہو تو کوئی نہ تیارے ہوں، نہ سیارے ہوں، نہ بواخر ہوں، نہ گاڑیاں ہوں، نہ دنیا کا کوئی چیز ہو، تو سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ جائے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے کتاب اتاری اسی طرح لوہا بھی ہم نے اتارا ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نظام اسلام کو چلانے کے لیے بادشاہ کو تو پھر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، سلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر لوہا نہ ہو تو پھر وہ کس چیز سے کنٹرول کرے؟ تو اللہ کی شان ہے. تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا کہ گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جیسے چاہے موڑ لیں، جیسے چاہے اس کو بنا لیں، جیسے چاہے ذرا بنا لیں، اور جیسے چاہے اس کے اندر اپنا کام کرتے، ادھر موڑو ادھر موڑو، بس لوہا ہاتھ میں موم بن گیا. اتنے شان والے پیغمبر، اور اتنے شان والے پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کہ اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ میرا داؤد جب تسبیح کہے، میرا داؤد جب ذکر کرے، میرا داؤد جب میرا نام لے تو پہاڑوں تم بھی مل کے ذکر کرو. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ جب چند لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو کسی کی برکت سے اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ورنہ پیغمبر اکیلے بیٹھ کے ذکر کرتے، پہاڑوں کو ذکر کرانے کی کیا ضرورت تھی کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کریں، وہ بھی تسبیح کہیں. تو کہتے ہیں کہ چونکہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جب چند آدمی بیٹھ کے وہاں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ میرے بندے اذا ذکرتنی، اگر تو بھی ملعن، اگر تو نے مجھے کسی جماعت میں ذکر کیا تو میں تمہیں اس سے اعلیٰ جماعت میں ذکر کرتا ہوں، اور تو نے مجھے اکیلا ذکر کیا تو میں بھی تمہیں اکیلا یاد کرتا ہوں. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تذکرون. تو اسی وجہ سے پھر علماء جو ہے نا یہ ذکر اور ایسے معاملات کرتے ہیں. لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کے احکام کے تابع ہوں تو اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا ہے. اور اللہ پاک ہمیں بھی جلنا من الذاکرین الشاکرین من المسبحین. تو اب جناب دیکھیں کہ اتنے بڑی شان ہے آپ کی خدمت میں، اور بادشاہ بھی ہیں، دو عورتیں آ گئیں. اصل مشکل واقعہ کیا تھا؟ بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے، یعنی کہ کوئی عام کتاب ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. تو دو عورتیں ہیں، ان کے دو بچے ہیں، دونوں کے لڑکے ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں دودھ پینے والے، سفر کر رہی ہیں. اثنائے سفر میں جب رات کو عورتیں سو گئیں تو اللہ معاف کرے کوئی جانور یا کوئی بندہ اللہ جانے، وہ بڑی عورت تھی، ایک عمر میں چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، تو بڑی کا بیٹا جو تھا وہ اٹھا کے چلا گیا، جانور لے گیا، چور لے گیا، کوئی لے گیا. اب جب ماں اٹھی اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، ماں ہے آخر. اس کے بعد اس نے، اور تو اس کے دماغ میں نہ آیا، فوراً وہ اس بات پہ آ گئی کہ یہ جو چھوٹی عورت اس کے دوسری اس قافلے میں، انہوں نے کہا یہ میرا بچہ، اس نے اٹھا لیا میرا بچہ. اب وہ کہے میرا بیٹا ہے، خدا کا خوف کرو. میں نہیں، میرا بیٹا تم نے اٹھا لیا، تمہارا بیٹا کوئی جانور لے گیا، تم نے جلدی سے میرا بیٹا اٹھا لیا. اب بہرحال بات بڑھ گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. سیدنا داؤد علیہ السلام کو تمام واقعات سنائے گئے، کیونکہ بڑی عورت جو تھی، یہ بوڑھی عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، عمر زیادہ ہو جائے تجربہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جتنا عمر کم عمر تو یعنی سادہ بچی ہوتی ہے، کتنا پڑھی لکھی کہ انہوں پھر بھی دھوکہ کھا جائے گی، لیکن یہ بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں یہ تو بڑے بڑوں کا جناب دماغ لا دیں. تو اس نے ایسی جناب کہانی ڈالی نا جی، اور روئے اور پیٹے اور ماتم کرے، اور ایسا نقشہ کھینچا کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گیا واقعی اس بیچاری کا بچہ گیا، یہ تو واقعی مستحق ہے. تو حضرت نے اس کے رونے کو، اس کے غم کو، اس کے ڈرامے کو سچا سمجھ لیا، اور بچہ پکڑ کے اس کو دے دیا، حالانکہ بچہ چھوٹی کا ہے. اب اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ ہیں، فیصلہ کر دیا، اب عورت بیچاری دوسری کیا کرے. سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، ابھی جوانی ہے، وہ بھی مجلس میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ عورت جو ہے چھوٹی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، بات نہیں کر سکتی غریب. آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ کبھی جو جھوٹا آدمی ہو نا بڑا تقریر کرے گا، سچا آدمی کبھی بول نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹے کو تو تجربہ ہوتا ہے، وہ تو اس کو پتا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پولیس جتنے ٹاؤٹ گواہ ہوتے ہیں نا، ان کے جو سپیشل رکھے ہوتے ہیں، چاہے واقعہ کہیں ہو وہ لکھ دیں گے اس کا نام، وہ آ کے گواہی دے گا کہ جناب میں موجود تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. اچھا وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ان کو وکیل بھی نہیں پریشان کر سکتے، کہ وہ ہر کورٹ میں عادی ہو گئے، آنے جانے میں عادی ہو گئے، بحث کے عادی ہو گئے، سوال جواب کے عادی ہو گئے. ایک شریف آدمی سے تو ایک سوال کرے وکیل وہ بیچارہ بدل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا جواب. وہ ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جو ہمیشہ عدالتوں کے باہر کھڑے رہتا تھا کہ بھی کسی کو گواہی کی ضرورت ہو تو وہ پیسے طے کر دیتا تھا کہ بھی میں اتنے پیسے دوں گا، مجھے بات بتا رہا میں تمہارا گواہ ہوں. اچھا اب کیونکہ ایسے آدمی پر اعتبار بھی تو نہیں ہوتا نا، تو ایک آدمی کو گواہی کی ضرورت تھی، لوگوں نے اس کا نام بتلایا، وہ اس کے پاس گیا کہ بھائی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں مثلاً 1000 روپے لوں گا تمہاری گواہی دوں گا. اس نے کہا میں 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا اعتبار بھی تو بڑا مشکل ہے نا، جو آدمی عدالت میں جھوٹ بول سکتا ہے اس کا کیا اعتبار. اس نے کہا اس کا حل کیا کرے. اس نے کہا تم گواہی دے کے آؤ، پیسے بعد میں دے. اس نے کہا بعد میں تم نہ دو تو میں کیا کروں، میری گواہی تو ریکارڈ ہو گئی اور تم پیسوں سے مکر جاؤ تو پھر میں کیا کروں گا. اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کھڑے تو عدالت کے کٹہرے میں سامنے کٹے کھڑے ہوں گے نا، مدعی بھی اور گواہی کھڑے ہوں گے، تو جو تم گواہی ختم کرو گے نا تو تم ہاتھ پیچھے کر دیں، میں وہی پیسے تمہیں دے دوں گا. جج بیٹھا ہوتا ہے لکھ رہا ہوتا ہے، جج تھوڑا دیکھ رہا ہے کہ آپ پیسے دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک طے کر دی. اب جناب اس نے بڑی ڈٹ کے گواہی دی، پیسے لینے تھے. جب گواہی پوری ختم ہو گئی تو اب اس نے ہاتھ پیچھے کیا اس سے کہ بھی پیسے دو. اب اس نے سوچا ابھی گواہی تو ہو گئی ہے، اب خام خواہ اس کو 1000 روپے دینے کی کیا ضرورت. تو اس نے اس کو کہا کہ ابھی تو نہیں ہے، باہر جا کے تمہیں دوں گا. وہ سمجھ گیا ابھی یہ پیسے کھا گئے. وہ جج صاحب لکھتے 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 پھر اوپر جو انہوں نے نظر اٹھائی تو گواہ سے پوچھا ہاں بھائی اور کچھ کہنا ہے یا تمہاری گواہی ختم. اس نے کہا جناب جتنا اس نے مجھے سکھایا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے مجھے اتنی ہی سکھایا تھا، اس کے آگے مجھے کیا بتا کہ کیا کہنا ہے. تو ساری گواہی کو ایک لفظ میں دھو ڈالا نا. پہلے تو پھر کہا اسی نے جو سکھایا تھا وہ میں نے کہا ہے. اس نے کہا پیسے نہیں مل رہے تو میں گواہی کیوں دوں. تو اس لیے جو جھوٹے آدمی ہوتے ہیں نا، ہمیشہ یاد رکھیں وہ بڑے لفاظ ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. اور ایک شریف آدمی حق پہ بھی ہوگا اپنی بات نہیں کہہ سکتا، حق پر ہونے کے باوجود بات نہیں سمجھا سکتا. اب جناب دیکھیں کہ حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان اگر آپ محسوس نہ فرمائیں کہ آپ بادشاہ بھی ہیں میرے والد بھی ہیں، اور اگر آپ کے فیصلے کے بعد میں بات کروں اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اگر آپ اجازت دے رہے تو ان کا فیصلہ میں کر دوں دوبارہ. تو السلام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہاں کوئی بات جاؤ کر دو. اب وہ دونوں عورتیں اچھا وہ بڑی تو بچانے کے کھڑی ہوئی خوش ہو. اس نے کہا دیکھو جب باپ فیصلہ کر چکا تو بیٹا اور کیا کر رہے گا، چلو بیٹا ہے خوش ہو جائے. انہوں نے کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ اور کہا جی بالکل کمال ہے، ہمیں کیوں منظور نہیں ہوگا، ہمارے لیے آپ بھی بڑے ہیں حضرت داؤد بھی بڑے. ان کو لے آئے، دونوں کی باتیں سنی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ جلاد کو بلاؤ، وہ جو قتل کے لیے جلاد رکھے ہوتے ہیں نا کہ قاتلوں کو، لوگوں نے کہا جلاد کو بلائے، کہا تلوار بھی لے کے. وہ جلاد کو بلایا آ گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، اس کے سر پہ پوری طرح نشان لگاؤ، باقاعدہ بالکل برابر ہو، ذرا ادھر ادھر رہو، اس کو بس دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دو، ایک اسے دو، خالی کوئی نہ جائے ہمارے دربار. یہ کیا ہے، ایک دو بچہ لے جائے ایک روتی جائے، اچھی بات نہیں ہے. اب اللہ جانے جس کا بچہ بھی بگیار اٹھا کے لے گیا لے گیا، ایک ہی بچہ ہے نا، لیکن اس کو ہم دونوں کو تقسیم ہے، لیکن نشان لگاؤ زیادتی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ادھر کم ہو ادھر زیادہ ہو. اب وہ جناب نشان لگا رہا ہے، اور وہ جو اصل ماں تھی نا وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے، بچہ اسی کا ہے، اس کو دے دیں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گیا، انہوں نے کہا وہ حقیقی ماں ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ چلو مجھے بچہ نہ ملے لیکن قتل تو نہ ہو نا، کم از کم بڑا ہوگا کبھی دیکھ تو لوں گی، زندہ تو ہوگا نا، کبھی ہو سکتا ہے زندہ ہونے کے بعد اللہ حالات پیدا کر دے، اس کو پتہ لگ جائے میری حقیقی ماں کون ہے، میرے پاس آ جائے. اور اگر آج قتل ہو گیا، میرا بچہ ختم ہو گیا، اور بڑی خاموش بیٹھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی جو سرکار کا فیصلہ، اس کا تو پہلے کیا، اس نے کہا میرا تو مرا ہے، یہ بھی تو بچہ گھر لے کے نہ جائے نا، اس کا بھی مرے جان جھوٹے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، بچہ اس کا ہے. فوراً بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا اور حقیقت تک پہنچ گئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کیا ایک انسانی جان کا فیصلہ کرنے میں کسی کی باتوں میں آ کر اس کی بات کو مان لیتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب خاص ہے خدا ہے. نہ حضرت داؤد علیہ السلام عالم الغیب تھے اور نہ حضرت سلیمان ہے. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مقدس ہے, سورۃ النمل ہے, اللہ فرماتے ہوا تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. آپ نے جب دیکھا نظر ڈالی کہا کیا بات ہے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا. مالی اللہ ارل ہو دھو امکان میں جو غائب وہ غائب ہو گیا, کہاں گیا؟
لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه.
آپ نے فرمایا آج آنے دیں حضرت کو, یا تو آج میں اس کو ایسی سزا دوں گا نا, ایسے سخت عذاب دوں گا, یا پھر آج اس کو میں ذبح کر دوں گا. ہاں او لیأتینی بسلطان مبین, یا پھر اپنی غیر حاضری کا کوئی واضح عذر لے کے آئے, واضح دلیل لے کے آئے کہ میری غیر حاضری کی وجہ کیا ہے. اب جناب اللہ کا قرآن ہے, تھوڑی دیر گزری ہدہد آ گیا اور جب آیا تو اس کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیش ہوا. اس نے کہا حضرت مجھے سزا بعد میں دے, لیکن پہلے میری واقعات تو سن لے, میری بات تو سن لے.
فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین.
داؤد علیہ السلام کہتے ہیں پیغمبر کو سلیمان جو بادشاہ ہے, انسانوں کا بادشاہ, جنوں کا بادشاہ, چرندوں کا بادشاہ, پرندوں کا بادشاہ, سب کی بولیاں جاننے والا, کہتا ہے السلام علیہ السلام جو میں خبر لایا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے, جو میں خبر لے کے آیا ہوں نا آپ کو کوئی علم نہیں. انہوں نے فرمایا کیا بات؟ انہوں نے کہا میں قوم سبا کے بارے میں یمن کے علاقے میں وہاں سے آ رہا ہوں. اتنی وجد تو امراۃً تملکہم, میں نے وہاں دیکھا ہے ایک عورت ہے, ان کی ملکہ ہے, وہ حکومت کر رہی ہے. میں نے دیکھا ان کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے. یہ عجیب واقعہ ہے, اور وہ عورت جو ہے اتنی بڑی ملکہ ہے اور ایسا بڑا عرش ہے, تخت ہے. سارا واقعات سنائے ہیں. تو اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہے یا عالم الغیب ہیں تو کم از کم ہدہد کو بولتے کہتے چھوڑو چپ کرو مجھے سب پتا ہے میرے علم ہے, لیکن کہا کہ نہیں. اور اس کے بعد بھی اتنی بھی نہیں کہ
قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین.
آپ نے فرمایا دیکھو ہم تمہارا اب امتحان لیتے ہیں, تم اپنی غیر حاضری کے لیے کہانی بنا رہے ہو, تم اپنی غیر حاضری کے لیے کہانی بنا کے مجھے سنا رہے ہو, یا باقی تم جو رپورٹ لائے ہو وہ سچی ہے؟ چلو ایسا کرتے ہیں ہم تمہیں خط لیتے ہیں, خط لے کے جاؤ اور جواب لے کے آؤ. اب اگر عالم الغیب ہیں تو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو اتنا تو سمجھ لیتے کہ ہدہد میرے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا. تو اصل میں بات کیا ہے کہ علم غیب خاصہ خدا ہے. اللہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے ہیں, اللہ نہ چاہے تو علم عطا نہیں فرماتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب چیونٹی تقریر کر رہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا ہے تو آپ مسکرا اٹھے ہیں. فتبسم ضاحکاً من قولها, آپ مسکرائے اور اس کے بعد کہا میرا اللہ یہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے, اللہ مجھے کیا پتا میں کیسے ان کی زبان سمجھتا اور آواز پہنچ جاتی. تو علم غیب خاصا ہے خدا ہے. لیکن یاد رکھنا ایسے مقامات پر مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایسے اہل احوا, ایسے اہل بدع اور ایسے مائلین الی الشرک لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو اللہ کے قرآن میں بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مالی لا ار الہدہد ام کان من الغائبین, وہ کہتے ہیں یہی تو دلیل ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہیں. دادا کریں مقیاس ایک کتاب لکھی ہے اس نے, ان کا ایک مناظر گزرا ہے مولوی عمر, تو اس نے بریلوی حضرات کا, تو اس نے اس میں لکھا ہے کہ یہ تو دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو غائب ہیں اس کو غائب ہی کہہ رہے ہیں نا, غائب کو حاضر کہتے تو مانا ہے کہ علم نہ ہوتا. کیسے چکر دیا ہے باطل سے اسی طرح چکر دیتے ہیں نا. وہ کہتا ہے کہ جی حضرت نے بھی تو یہی کہا نا کہ وہ غائب ہے اور تھا بھی غائب, مانا ہے کہ آپ کا علم تھا نا کہ غائب ہے. اصل کی بات ہے بس, یہ کوئی جواب ہے اب یہ طالب علم کے نہ ہو. تو استاد صف دیکھ کے بات کرتا ہے نا کہ لوگ کہاں ہیں, اس کا معنی یہ تھوڑا کہ علم ہے, لیکن لوگوں کو چکر او جی غائب کو حاضر کہتے تو علم نہ ہوتا نا, غائب کو تو غائب ہی کہا ہے نا کہ ماں ہم گھر میں غائب ہی غائب ہے, تو حالانکہ یہ بالکل جہالت کی بات ہے. حضرت نے غائب کو غائب نہیں کہا, اللہ کا قرآن ہے, اگر تھوڑا سا غور کر لیتے نا تو تمہیں ایسی غلط تعبیر نہ کرنی پڑتی. وہ قرآن کہتا ہے کہ مالی الا ار الہدہد, مجھے کیا ہے کہ حدود نظر نہیں آ رہا, تو عالم الغیب کے لیے بھی چھپ جاتی ہے جی. وہ تو کہہ رہے مالی الا ار الہدہد ام کان من الغائبین. اچھا اسی طرح جناب انہوں نے ایک اور بھی استدلال کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہابی کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی علم غیب نہیں, اولیاء کو بھی علم غیب نہیں, پیر فقیر کو بھی علم غیب نہیں, کلندر مجذوب کو بھی علم غیب نہیں, علم غیب تو چیونٹی کو بھی ہوتا ہے. میں نے کہا جناب علم غیب تو چیونٹی کو بھی ہوتا ہے, کہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ. اپنی چیونٹی کو تقریر کر رہی ہے کہ اے چیونٹیاں جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روند ڈالے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی چیونٹی کو بھی تو پتا ہے نا کہ لشکر آئے گا, لشکر روند ڈالے گا, علم غیب تھا تو تقریر کر رہی ہے. علم غیب نہ ہوتا وہ کہتے ہیں جناب دیکھو وہابیوں کی مت ماری گئی ہے, علم غیب تو چیونٹی کو بھی حاصل, تو پھر تو علم غیب کوئی چیز ہی نہ ہوئی نا, جب چیونٹی کی ہوتی ہے اور چیونٹی اور پیر میں فرق کیا رہا, تو پھر علم غیب تو کچھ نہ ہوا نا, یعنی پھر علم غیب کی کوئی شان تو نہ ہوئی, چیونٹی کو بھی ہوتا ہے پیر کو بھی ہوتا ہے. تو یہ جہالت ہے, اللہ کے قرآن میں تحریف ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے. چیونٹی کو حضرت علم غیب نہیں تھا, قرآن کو پڑھتے نہیں ہو یا پڑھتے ہو تو آمدن چھوڑ دیتے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب لشکر وادی نمل میں آ گیا, اب چیونٹی نے کہا, یعنی کہ پہلے سے کوئی علم غیب ہے, پہلے سے کوئی علم غیب نہیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, جب لشکر آئے شور ہو بوٹ ہیں, ہر بندہ کہتا ہے یار کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تو جانور بھی بھاگتے ہیں پرند بھی بھاگتے ہیں. آج بھی آپ کسی جگہ دیکھ لیں کہ اگر مثلاً ایک لشکر چلا آ رہا ہو تو وہاں پرندے درختوں میں بیٹھے وہ بھی اڑ جائیں گے, وہ دیکھیں گے یار پتہ نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں ابھی کوئی شکاری آ رہا ہو. تو اس لیے اللہ کے قرآن میں یعنی عالم بن کے دھوکہ دینا یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے. اسی طرح حضرت شیخ سعدی نے شاید ایک جگہ واقعہ لکھا ہے, ایک حقیقت لکھی ہے کہ ایک کبوتر اور کبوتری ایک درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے, دونوں بڑے مزے سے اپنا پیار کر رہے تھے, گٹر گوں کر رہے تھے, اپنی باتیں کر رہے تھے, اور دور سے انہیں ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا, تو بڑا مشبہ شکل ہے اور جناب اس کی بڑی پگڑی ہے اور اوپر جبے ہیں اور کلا ہے, اور بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کو پیر کوئی شیخ آ رہا ہے. تو اس کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اڑ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ جو بندہ آ رہا ہے نا کہیں شکاری نہ ہو, اور شکاری ہو اور اگر ہمیں وہ نیچے سے تیر مار دے ہم مر جائیں گے, ایسے بہتر ہے اس کے آنے سے پہلے اڑ جائیں. انہوں نے کہا آخر وہ عورت ہی ہو نا, عورت ناقص العقل ہوتی ہے, وہ دیکھو تو بزرگ ہے مرشد ہے پیر ہے ماشاء اللہ, تو پگڑیاں نہیں دیکھ رہی ہو, تو ایسے لوگ شکاری ہوتے ہیں؟ عقل کی بات کرو, وہ تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ لگتا ہے, وہ اللہ والا آدمی ہے. اس نے کہا بہتر ہے اڑ جاتے ہیں, چلو اللہ والا بھی ہے جب گزر جائے گا پھر آ کے بیٹھ جائیں گے. اور کہا نہیں نہیں ایسے تم ڈبری ہو بلا وجہ خام خواہ, یہ شکاری بیچاری نہیں ہے, سبحان اللہ چہرہ نہیں دیکھ رہی پگڑی نہیں دیکھ رہی, ماشاء اللہ ان کا اٹھنا دیکھو بیٹھنا دیکھو گردن دیکھو ماشاء اللہ پیٹ دیکھو چال دیکھو ڈھال دیکھو, پیر تو دور سے نظر آتا ہے نا ماشاء اللہ. تو خیر جناب وہ جب نیچے آئے قریب میں تو پیر صاحب نے جناب نکالا جناب وہ اپنا تیر کمان ٹھک کیا, حضرت نیچے ایک کبوتر صاحب گئے, کبوتری اڑ گئی, ایک مر گیا کبوتری اڑ گئی. اس نے جا کے اپنے بادشاہ کو شکایت کی تو اس نے حکم دیا کہ بھئی اس کو پکڑ کے لے آؤ, وہ جنات تھے وہ پکڑ کے ان کو لے گئے. جب پکڑ کے لے گئے اور بادشاہ کے پیش کیا تو بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ نے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی کہ اسلام میں شکار حلال ہے, یا تو اللہ رسول نے شکار کو منع کیا ہو پھر میں نے دیا تھی. اور اگر اسلام میں شکار حلال ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود شکار کھیلتے تھے پرندوں کا اللہ کا نبی ہو کر, تو میں نے کون سی زیادتی کی ہے کہ مجھے آپ پکڑ رہے ہیں سزا دے رہے ہیں, میں نے شکار کیا ایک مر گیا ایک اڑ گئی. تو بادشاہ جو تھا جنوں کا اس نے کبوتری کو دیکھا, اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, شکار کی تو اسلام میں اجازت ہے, تو اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا. اس نے کہا سرکار آپ نے میری درخواست سنی نہیں. انہوں نے کہا کیسے نہیں سنی, ہم نے اس کو پکڑایا ہے ملزم کو, لیکن وہ بےچارا کہتا ہے کہ میں شریعت میں بری ہوں. تو اس نے کہا کہ جناب اس کو کہو مہربانی کر کے شکاری کا لباس تو پہن کے آئے نا, یہ پیر بن کے تو ہمیں دھوکہ نہ دینا, کم از کم اس کو کہو شکاری کے لباس میں تو آئے نا, یہ پکڑیاں باندھ کے تو ہمیں برباد نہ کرے نا, یہ شکلیں بنا کے تو ہمیں تباہ نہ کرے, کم از کم اسی لباس میں آئے, پھر ہم بھاگیں گے وہ ماریں گے, ہم مر گئے بھاگ گئے. لیکن ہمیں اندازہ تو ہوگا کہ یہ شکاری ہے, تیر کمان لٹکائے ہوئے ہیں اور بالکل شکاریوں کی طرح آ رہا ہے, لیکن ہم نے تو سمجھا ہے ہمارے کو مرشد کلندر آ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ اندر تیر چھپایا ہوا ہے. تو اس لیے عالم بن کر, علماء بن کے, مفسر قرآن بن کے اللہ کے قرآن میں تحریف کرنی, نعوذ باللہ کہنا کہ چیونٹی کو بھی علم غیب ہے, اتنی بڑی, یہ تو کوئی بڑے سے بڑا جاہل آدمی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا, اور چل جائیں کہ کہنے والے اپنے آپ کو مفسر قرآن اور خطیب الاثر مناظر اسلام, اور کتاب میں حوالہ کیا لکھا جی چیونٹی کو علم غیب ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, وہ اللہ کے بندے ہیں یہ, تو پھر اسی طرح اگر تمہاری زبان میں کوئی جواب دے نا تو پھر اچھا نہیں لگتا, ہمیں وہ بات دے بھی دے. یہ تو بات وہی ہوئی نا کہ ایک آدمی نے, حافظ اللہ وسائے صاحب خطیب تھے عالم تھے, تقریر فرما رہے تھے, تو ایک شیعہ نے ان کو لکھ کے بھیج دیا کہ وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اس نے کہا جی قرآن پاک میں ابراہیم نام بھی شیعہ تھے. اب اس کا کوئی علاج ہے کہ شیعہ پیدا ہوں صحابہ کے زمانے میں, آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں, لیکن اب حل کیا ہے؟ سوال از آسما جواب از ریسما, تو ہمیشہ باطل کا یہ دکھا ہوا انم شیعتہ ابراہیم, یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم اور ساری دنیا ملت ابراہیم پہ ہے لیادہ شیعہ مذہب, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. تو حضرت حافظ صاحب نے جب پڑھا انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, اذ جاء ربہ بقلب سلیم, ہم مانتے ہیں کہ ابراہیم شیعہ تھے لیکن جب تک آذر کے گھر میں تھے, لیکن جب آذر کے گھر کو چھوڑا اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا تو آپ سنی بن گئے اور اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی. نے کہا وہ تو آذر کے گھر میں تو واقعی شیعہ تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں, آذر بھی شیعہ تھا. تو اب اس کا کیا جواب ہے نعوذ باللہ؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہی بات کہتے ہو تو اللہ قرآن میں کہتا ہے جعلکم شیعاً, ایک عذاب یہ ہے کہ میں تمہیں شیعہ بنا دوں گا. ساری جتنی قرآن میں تھی شیعہ کی آیتیں ساری آیتیں پڑھ ڈالی. تو اصل کیا ہے؟ یہ تحریف ہے. اللہ ایسی تحریفات سے ہمیں بھی بچائے اور اوروں کو بھی بچائے, کہ یہ نہیں کہ قرآن میں ایک لفظ مل جائے تو بس اس کو اپنے مطلب پر ڈھالنے کے لیے نعوذ باللہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دو اور گمراہ کر دو. بھی آخر اس قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے, اس قرآن کی تفسیر سرکار دو عالم نے فرمائی, صحابہ نے فرمائی, تابعین نے فرمائی, تبع تابعین نے فرمائی, ائمہ محدثین نے فرمائی, 1400 سال میں کسی ایک عالم نے بھی یہ تفسیر کی ہے کہ چوٹی عالم الغیب؟ اس قدر قرآن میں تحریف کی جرت کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی پناہ دے. علم غیب جو ہے وہ خاص ہے خدا بندی. اب اسی طرح دیکھیں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, تبلیغ کی, لیکن قوم نہ مانی. جب قوم نہ مانی تو ان کو آپ نے ڈرایا کہ دیکھو بھائی تم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی ہے, میری دعوت کا انکار کیا ہے اور میرے بار بار دعوت دینے سے آپ انکاری ہیں, تو 3 دن کے بعد تمہارے لیے اللہ کا عذاب. اور اس کے بعد قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر اس قسم کی وعید شدید سے متعلق کر دیں تو پھر پیغمبر اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب آپ چلے جائیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم خدا بندی کا انتظار نہیں کیا اور پہلے چل پڑے. اللہ کی شان ہے, اللہ کی طرف سے ناراضگی آ گئی. آپ آ کر کشتی میں سوار ہوئے, کشتی ڈوبنے لگی. انہوں نے کہا جی ایک بندہ سمندر میں گرانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ہماری کشتی میں اگر کوئی سردار سے بھاگا ہوا غلام آ جائے نا تو پھر کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے, ڈولنے لگتی ہے. تو اس لیے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت یونس کا نام نکلا, فرمایا قائد الخلق المشہول, ہاں میں ہی وہ ہوں کہ اللہ کے حکم کی انتظار نہیں کی اور بھاگ پڑا, لہذا مجھے ڈالا گیا. وہ کہیں جی آپ کو کیوں ڈالے, آپ تو پیغمبر ہیں, آپ شان والے ہیں, آپ کو ہم دریا میں ڈال دیں, مچھلیاں کھا جائیں. پھر قرآن کرتے ہیں پھر بھی حضرت یونس کا نام آیا. آخر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر دریا میں ڈالا گیا, کشتی چلی گئی, اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے لو, لیکن یہ تمہاری خوراک نہیں ہے, تمہاری غذا نہیں ہے, حفاظت کرو. اللہ نے قرآن میں باقاعدہ لکھا وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو اگر حضرت یونس علیہ السلام عالم الغیب ہوتے ایمان سے کہیں تو کیا آپ کو اتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا, مچھلی کے پیٹ میں قید رہنا پڑتا اور اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر آپ چلے جاتے؟ سوال یعنی آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کیا عالم الغیب بھی یہی, ان کو تو پتا ہوتا کہ میں نے ایسا کیا تو میرے اوپر اللہ کی ناراضگی آ جائے گی, اور مجھے تو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ خاص ہے, خدا بندی ہے, اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ قیامت والے دن جب اللہ پاک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ ہاں بتلائیں, تو کہیں گے کہ میرا اللہ میں کیسے بتلاؤں, میں تو اس وقت تک بات بتلا سکتا ہوں کہ جب میں وہاں موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور میرا اللہ مجھے اٹھا لینے کے بعد آپ ہی نگہبان ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پھر قوم نے کیا کیا, مجھے تو کوئی پتا نہیں. ہر چیز پہ حاضر, ہر چیز پہ ناظر, ہر چیز کے جاننے والے, علم رکھنے والے صرف تیری ذات ہے, تیری صفت ہے. کیوں کہ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ, کہ عالم الغیب ہونا اور غیوب کا جاننا صرف تیری. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام, اب کتنا بڑا شان ہے, کلیم اللہ ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اور اللہ نے جس سے کلام کیا ہے. صرف بات اتنی ہوئی کہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے, ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے پوچھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ سے بھی کوئی بڑا عالم موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. اچھا, حالانکہ دیکھا جائے نعوذ باللہ کو بات غلط تو نہیں, نبی سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن میرے اللہ کو یہ بات نہیں پسند ہے. اچھا, آپ کو تو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم, سب سے بڑا اللہ ہے, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا اور کوئی عالم نہیں؟ اب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اچھا ایسا کریں کہ ابھی آپ کو علم سیکھنا ہے اور آپ میرا ایک بندہ ہے, دریا میں ایک جزیرہ ہے وہاں رہتا ہے, وہاں جاؤ. یا اللہ میں وہاں جاؤں کیسے؟ اور دیکھیں نا اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ پہنچا دیتے, یا سارا نقشہ آپ کے سامنے کر دیتے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, لیکن دیکھیں اللہ کی شان, امتحان پھر ایسے ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا ایسا کرو کہ ایک مچھلی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک ٹوکری میں رکھ لو اور مچھلی لے کے چل پڑو, اسی مچھلی سے کھاتے بھی رہو, ناشتہ بھی کرتے رہو, کھانا بھی کھاتے رہو, رات کا غذا عشاء بھی کرتے رہو, اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر چھلانگ لگا کے چلی جائے, وہی جگہ ہے, وہی جگہ, وہی میرا بندہ, میرا جو ایک بندہ ہے وہی ہوگا. اللہ کا پیغمبر ہے, مچھلی لے کے جا رہے ہیں, میں غائب ہو تو مچھلی کے پیچھے چلتے ہیں. کہاں مچھلی, کہاں پیغمبر. اب جناب وہ مچھلی لے کے چلے 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 چلے, خدا کی شان ہے, پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی, تو مفسرین لکھا ہے کہ اس دن تھک گئے, اس دن آپ کو تھکاوٹ بڑی محسوس, اور آپ نے فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. آپ نے اپنے ساتھی سے یوشا سے کہا کہ بیٹا وہ ناشتہ لے آؤ, آج تو بہت تھک گئے. او اس نے کہا حضرت ناشتہ کیا لے آؤں, وہ تو مچھلی گئی. حضرت جو ہم ناشتہ کرتے تھے نا وہ تو مچھلی گئی, ختم ہو گئی. کیسے گئی؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو بات بتانی بھول گیا، فلاں جگہ جب ہم نے قیام کیا تھا نا جی رات ٹھہرے تھے، تو اسی وقت وہ مچھلی جو ہے نا وہ بڑی اس سے زندہ ہو گئی، اور زندہ ہونے کے بعد جناب وہ نکلی ٹوکری سے اور سیدھی دریا میں ترتی گئی، اور حضرت عجیب بات ہے جیسے جیسے دریا میں جاتی گئی نا وہ سڑک بنتی گئی. میں کہا اللہ کے بندے وہی جگہ کے لیے تو ہم سفر کر رہے ہیں، تم نے بتایا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا حضرت میں بھول گیا، شیطان نے مجھے صاحب میں ڈال دیا اور فتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ تم رستہ بنا کے سمندر میں چلی گئی مچھلی. آپ نے کہا اللہ کے بندے چلو واپس چلو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے پاؤں کے نقش قدم پہ واپس آ رہے ہیں، اور جب وہاں آتے ہیں تو وہ سڑک موجود ہے، اس سڑک کو لے کے چلے جاتے ہیں، آگے جزیرہ ہے اور ایک آدمی جو ہے چادر اوڑھ کے سر سے پاؤں تک چادر میں چھپے ہیں سو رہے ہیں. تو انہوں نے جا کہا کہ السلام علیکم، تو اس نے کپڑے کے اندر سے کہا کہ وعلیکم السلام، اینا علمت السلام، کون ہو تم سلام جو کر رہے ہو، کہاں سے سلام سیکھا ہے تم نے؟ السلام نے کہا بھی استاد تو بڑا سخت ہے، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی ابھی حضرت شروع ہو گئے ڈانٹنے. انہوں نے کہا کہ من اینا علمت السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جلالی پیغمبر تھے جلال میں آگے، انہوں نے کہا جی بات کر رہے ہیں انا موسیٰ، موسیٰ ابن عمران، میں اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ ہوں، مجھے کہتے ہو کہ میں نے سلام کہاں سے سیکھا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ جناب غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، قلیب اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جاؤ اپنا کام کرو، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھنڈے ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، انہیں صرف پڑھنا ہے سیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مہربانی کریں، میں تو کچھ علم سیکھنے آیا. انہوں نے کہا جی آپ میرے سکول میں داخل ہی نہیں ہوتے. بھائی میں پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، قلیب اللہ ہوں، رسول اللہ ہوں، میں تمہارے علم داخل. انہوں نے کہا حضرت میری کلاس بڑی سخت ہے، میرے پاس جو علوم ہے، انت علی علم علمکنی اللہ، تم جس علم پہ ہو اللہ نے تمہیں دیا ہے، میں نہیں جانتا، اور جس علم پہ میں ہوں اللہ نے مجھے دیا ہے، تم نہیں جانتے. تم علوم شریعت کے حامل ہو، میں علوم قونیہ کا حامل ہوں، میرے پاس تقویمی علوم ہے، تیرے پاس تشریعی علوم ہے، گزارا کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ تو جلال والے آدمی، میں نے پوچھا سلام کہاں سے سیکھا ہے، تو آپ فوراً ناراض ہو گئے، تو آپ تو کیسے چلیں گے؟ جب شاگرد فوراً ناراض ہو جائے کہ ایک بات پہ تو کیسے چلے گی بات؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اور امتحان میں نہ ڈالیں، ستجدنی انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ مجھے فرما بردار پائیں گے. میں کہا، انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام، ایک شرط پہ میں تمہارے ساتھ تمہیں پڑھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا فلا تسأل، کسی بات پر سوال نہیں کرنا، جب میرا دل کرے گا میں خود سمجھا دوں. یہ نہیں کہ تم بات بات پہ سوال کر کے مجھے پریشان کرتے رہو، کبھی یہ پوچھ رہے ہو، کبھی یہ پوچھ رہے ہو، کبھی یہ پوچھ رہے ہو، اور جو واقعہ دیکھو چپ ہو جاؤ. چل ٹھیک ہے جی، کہا بہت اچھا جی، انشاءاللہ نہیں کریں گے، خاموش رہے. اب جناب خدا کی شان ہے کہ آگے آئے اور کشتی پہ سوار ہوئے، اور حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، اور جب کشتی کنارے کے قریب لگی تو حضرت خضر نے ایسے اشارہ کیا اور ایک پھٹا کشتی کا توڑ دیا. اب پھٹا جب توڑ دیا تو صاف بات ہے کہ پھٹے سے پانی تو اندر آئے گا، سوراخ ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام تو جلال میں آ گئے، وہ تو پیغمبر تھے، کسی کا نقصان کیسے برداشت کریں؟ اللہ کا پیغمبر تو نہیں برداشت کر سکتا. انہوں نے کہا عجیب بات کہ کشتی والوں نے احسان کیا، ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ہم سے کوئی چیز وصول بھی نہیں کیا، خلق دھار تم نے کہا ہلا، تم نے ان کا پھٹا نکال دیا تھا کہ ڈوب مرے وہ بےچارے. تو حضرت فضل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا دیں تھا کہ انک لن تستطیع، میں صبر کہ میرے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اچھا جی پھر نہیں پوچھا. آگے گئے، انہیں ایک بچے کو قتل کر دیا. اب حضرت جوش میں آگے، قتل تو نا زندگی تھا، ایک بے گناہ کو مار ڈالا، عجیب بات نہیں ہو. انہوں نے کہا حضرت میں نے کہا تھا کہ چپ کرو، انک لن تستطیع، میں صبر، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو. سارا قرآن پاک ہے، اور آخر میں جب گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی، سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تم ان کی دیواریں بنا رہے. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بات یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ چپ رہو. انہوں نے کہا حضرت صبر نہیں ہوا، کیا کروں؟ کہ حق بات ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، شریعت کے خلاف جب کوئی بات ہو رہی ہے تو میں کیسے چپ رہوں؟ اللہ کے پیغمبر تم منکر دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا مہربانی کریں، آپ کی کلاس مکمل ہوگی، اس سے آگے آپ کا میرا گزارا نہیں ہو سکتا. لیکن جو ہو چکا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا کہ ام السفینۃ, وہ کشتی جو ہے غریب لوگوں کی تھی اور کشتیاں بگاڑ میں پکڑی جا رہی تھیں. میں نے اس کا پھٹا توڑ دیا تھا تاکہ جب آئیں گے پکڑنے والے دیکھیں یار یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے, اس کو کیا لے کے جانا ہے, تو سالم کشتیاں وہ لے جائیں گے ٹوٹی ہوئی چھوڑ جائیں گے, تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. ایک پھٹی پھر لگا کے اپنا کام کرتے رہیں گے. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین, اور جس بچے کو میں نے مارا تھا اس کے والدین ایمان والے ہیں, اس بچے کی وجہ سے وہ کفر میں پڑ جاتے تو اس لیے اس بچے کو پہلے ختم کر دیا گیا. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ, اور وہ جو دیوار ہے وہ دو یتیم ہیں اور ان کا باپ مر گیا ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے, اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال کے کھا جاتے, بچے تو محروم ہو جاتے. میں نے سیدھا کر دیا, جب بچے بالے ہوں گے تو اپنے والد کا خزانہ نکالیں گے. وما فعلتہ عن امری, جو کچھ کیا ہے میں نے اپنے منشے سے نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام, یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے. اور ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اور یہ ان کی تفسیر ہے ان واقعات کی جن پہ تم صبر نہیں کر سکے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہیں تو بات پہ ناراض ہو جائیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے وہ صفت خداوندی ہے, اور اس میں اگر کوئی آدمی یہ یعنی عقیدہ رکھے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر یا ملک یا نبی یا امام کوئی عالم الغیب ہے تو سیدھا وہ مشرک ہو جاتا ہے اور شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے ہر قسم کے عقائد سیاح سے قبیحہ سے محفوظ رکھے اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انکم السمیع العلیم, وتب علینا انکم التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, الحمدللہ عقیدہ توحید کے بارے میں جو سلسلہ دروس جاری ہے اس میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی, جس کا خلاصہ تو یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, جتنے لوگ اللہ رحمت فرمائے توحید سے دور ہوتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, شرک کی وادیوں میں الجھ جاتے ہیں, وہ سب سے بڑا مسئلہ علم ہے. تو علم غیب کے بارے میں قرآن و سنت کے نصوص قطعی الثبوت قطعی الدلالت سے یہ بات واضح ہے کہ عالم الغیب والشہادہ جو ہے وہ اللہ کی ذات, علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے, اور علم غیب خاص ہے خدا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علم غیب کے ساتھ علم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن الى یوم القیامہ, کہ تمام چیزیں جو ہو چکی, جو ہوں گی, جو آئندہ قیامت تک ہوں گی, ان کے ذرے ذرے کا, جزئیات کا, کلیات کا, موجودات کا, معدومات کا, سب کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ. اللہ کی اس صفت میں اگر کسی کو شریک کیا جائے, یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء کے پاس بھی علم غیب ہے, ائمہ ہدا کے پاس بھی علم غیب ہے, یا اولیاء کے پاس بھی علم غیب ہے, تو یہی شرک ہے, کیونکہ یہ خاصہ خدا ہے, یہ صفت خداوندی ہے, جب کسی اور میں اس کو ملائیں گے تو شرک ہے. اسی ضمن میں پھر میں نے دلائل میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات تو اللہ کا قرآن, اس کے بعد اللہ کی مخلوقات میں مخلوقات نوری ملائکہ ان سب نے بھی کہا کہ لا علم لنا, ہمارے پاس علم نہیں, انک انت العلیم. پھر سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا نوح علیہ السلام, اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام, اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام, سیدنا سلیمان علیہ السلام, اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام,
اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام ان تمام پیغمبران کے قرآن مبارک کے آیات سے یعنی مدلل میں نے عرض کیا تھا کہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی غیب نہیں جانتے، علم غیب کا مالک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے بڑی صاف کیا، اللہ میں تو اپنی امت کا اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے احوال کو اس وقت تک جانتا ہوں جب تک میں تھا، جب میں تھا نہیں تو مجھے کیا پتا. اور اسی طرح قیامت والے دن تمام انبیاء اور رسول کو جب اللہ اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم، سب کے سب کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، انک انت علام الغیوب. اب اتنے دلائل کے بعد اور کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ آدمی اس تفصیل میں جائے، لیکن کچھ واقعات جن کا تعلق سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بی بی جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے، ایک عورت حاضر ہوتی ہے، اور تحقیق حدیثوں کے مطابق جو اس کا نام ہے بی بی خولہ، اس کا نام ہے ثعلبہ کی بیٹی ہے، بی بی کا نام بی بی خولہ. آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاوند نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اس نے کہہ دیا ہے، ویسے عربی کا محاورہ تو یہ ہوتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو ماں نے یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں ہے، ورنہ محاورات میں جو بات ہے وہ بڑی اس میں حکمتیں ہیں کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ اس نے اپنی بیوی کو تشبیہ دی اپنی ماں کی پشت سے، پشت سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو بعد میں ماں فرماتے ہیں کہ کنایا ہے، اصل میں تو پیٹ کہنا تھا، کیونکہ مرد تو عورت کے بطن پہ بیٹھتا ہے نہ کہ اس کے ظہر پہ بیٹھتا ہے، تو کنایا تھا ظہر کہہ دیا گیا. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو خاوند کو ایک نکاح کے بعد حق دیا ہے علو کا، اور ہر چیز کی سواری جو ہے گویا کہ اس کے ظہر پہ ہوتی ہے، مانا ہوتا ہے کہ اس سواری پہ اس کو حق ہے بیٹھنے کا، تو یہ جو اس کا حق تھا اس نے اپنے حلال کو نسبت دے دی اس سے جو ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں ظہار. اور جاہلیت میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں ہو یا میری ماں کی طرح ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اب وہ کبھی خامد کے لیے حلال ہونے کا رستہ ہی نہیں. تو وہ بیوی صاحبہ جو آئیں حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کی، اور حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کہ انا شابت انا غنیت اکل شبابی و اکل مالی ونصرت له بدنی وقبر سنی. یا رسول اللہ میں خوبصورت عورت تھی، میں ایک پیسے والی عورت تھی، میرے خاوند نے میرے ساتھ شادی کی، میرا مال بھی کھا گیا، میری صحت بھی کھا گیا، میرا حسن بھی کھا گیا، اور میں نے اپنا پیٹ بھی اس کو نچوڑ کے دیا ہے، بچے ہیں اولاد ہیں، آج میں جب بوڑھی ہو گئی تو مجھے کہتا ہے کہ تو میری ماں ہو، میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ اگر میں بچوں کو خاوند کے حوالے کر دوں تو بچے تباہ ہو جائیں گے، جب ماں نہیں سنبھالے گی تو باپ کیا سنبھالے گا، اور اگر بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو کھلاؤں کہاں سے؟ بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے پاس ہے کیا کہ میں بچوں کو کھلاؤں گی؟ تو مہربانی کریں، میرا فیصلہ کریں، میرا کوئی حل فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تو اس سے حرام ہو گئی، قد حرمت علیہ، تو چونکہ اس نے تمہیں ماں کے برابر کہہ دیا ہے، اس نے کہا رسول اللہ یہ تو کہا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، لیکن ماں اللہ کا نہیں، طلاق نہیں دی اس نے، بس یہی کہا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو. آدم فرمایا قد حرمت علیہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تیرا فیصلہ نہیں کر سکتا، تیرے بارے میں کوئی حکم قرآن میں اللہ کی وحی میں نازل نہیں ہوا. تو بی بی صاحبہ نے پھر عرض کیا، حضور نے فرمایا اللہ کی بندی ماں وہی ہے نہیں کہ ماں وہی ابھی کہ تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ اچھا بی بی اتنے غصے میں آگے کہنے لگی یا رسول اللہ قد انزل اللہ الیک فی کل شیء، اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے ہر قسم کے مسئلے بیان کیے ہیں، کہ میرا نہیں بیان کیا، اب میرا کیوں نہیں حل کرتے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی ما اندر اللہ فی کے شیا، تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا. تو اسی سے آپ اندازہ فرمانے کہ کیا عالم الغیب بھی یہ کہتا ہے کہ جی حکم نہیں آیا، آئے تو میں فیصلہ کروں. جب آپ کو ذرے ذرے کا علم ہو، جب آپ تمام جزئیات تمام کلیات یا جو حکم آنا تھا اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم ہو، تو حضور یہ تو نہ فرمائے. حتیٰ کہ بی بی یعنی بی بی اتنے غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ اچھا یا رسول اللہ استقی الیہ، اب میں آپ کی شکایت ہی نہیں کرتی، انا اشکو الی اللہ، میں اللہ کو درخواست دیتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. ابھی وہ بی بی گھر سے نہیں نکلی تھی کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے مدنی، اللہ نے سن لیا ہے، وہ جو عورت آپ سے جھگڑ رہی ہے نا، اللہ نے سن لیا. قد سمع اللہ قول الذی، اس بی بی کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے خاوند کے مسئلے پہ جھگڑ رہی تھی کہ آپ کہتے تھے حکم نہیں آیا، وہ کہتی ہے کیوں نہیں آیا. آپ کہتے ہیں معلوم تو ہوتا ہے کہ تم حرام ہو گئے، وہ کہتے نہیں، اس نے مجھے طلاق تو دی نہیں. تو یہ تھا مجادلہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کمرے میں موجود ہیں اور اپنے بال دھو رہی ہیں. بی بی فرماتی سبحان الذی وسع سمعہ، اللہ تیری شان ہے کہ تُو نے عرش پہ سن لیا، حالانکہ میں کمرے میں حضور کے موجود ہوں، لیکن میں نے بھی کچھ سنا کچھ نہیں سنا. کچھ باتیں میں نے سنی ہیں، کچھ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن مولا یہ تیری صفت ہے کہ تُو نے عرش پہ ساری بات سن لی. اب جب قرآن نازل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تیرا خاوند کدھر ہے، بلاؤ. اوس ابن الصامت، اس کے خاوند کا نام ہے، یہ عبداللہ ابن الصامت صحابی کے بھائی ہیں اور خود بھی صحابی ہیں. تو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے حکم دے دیا ہے، اب تمہارے لیے زہار کے کفارے کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہے کہ تم ایسا کرو کہ فتحریر رقبت، ایک غلام لے کے آزاد کرو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ غلام کہاں سے میں غلام لے لوں، غلام خریدنا کو آسان بات ہے، اس دور میں بھی ہزاروں میں غلام بکتے تھے، تو میں کیسے خریدوں. آپ نے بولنا اچھا اگر تمہیں یہ طاقت نہیں ہے تو فصیام شعرین متتابعین من قبل ان یتباسا. بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو پھر دو مہینے کے لگاتار روزے رکھو، متتابعین، درمیان میں وقفہ نہ ہو، درمیان میں چھوڑو گے تو پھر شروع کرنے پڑیں گے. مثلا ایک آدمی نے 15 روزے رکھے چھوڑ دیے تو پھر اول سے شروع کرے گا، وہ 15 نہیں شمار ہوں گے. ہاں اگر کوئی عذر آ جائے، بیمار ہو گیا، کوئی اہم سفر پیش آ گیا، تو وہ شمار یعنی وہ دن کاٹ کے پھر پیچھے سے شمار شروع ہو جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ دو مہینے کے متواتر روزے رکھنے میں کیسے رکھ سکتا ہوں، میں تو 3 دفعہ اگر دن میں نہ کھاؤں نہ حضور میں اندھا ہو جاتا ہوں. اس نے کہا حضور مجھے بیماری ہے، اگر میں سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہوں، یہ بیماری ہے، بلیما اس کو کہتے ہیں، یہ بیماری ہے، باقاعدہ آدمی کھاتا ہی رہتا ہے، بعض لوگ تو کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ حدیث پہ اعتراض کرے، یہ بیماری ہے. اور یہ ملکہ کے خاندان میں بھی یہ بیماری رہی ہے، جو ملکہ ہے برطانیہ کی، اس کے پورے خاندان میں یہ بیماری تھی. تو یہ ایک بیماری ہے، نہ مرض ہے، نہ ان من المرض ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اگر 3 دفعہ کم از کم نہ کھاؤں نہ کلّا بسری، میری آنکھیں بالکل نور چلا جاتا ہے، میں اندھا ہو جاتا ہوں، تو میں کیسے رکھوں گا 2 مہینے کے روزے. حضور نے فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ مجھے کھانے کے پیسے دے دیں یا کھانا دیں، اور کہاں سے کھلاؤ. یہ لاڈ تو صرف صحابہ کرتے تھے نا حضور کے ساتھ، اور کسی کی طاقت ہے، اور تھا بھی حقیقت، جھوٹ بھی نہیں تھا. ایک صحابی نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے ساتھ اللہ کا بندہ بیوی سے جمع کر بیٹھا، انسان آج جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا بعض لوگ حیران ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سچے لوگ سے بتا دیتے تھے، ہم بتاتے نہیں، ورنہ کرتا ہر کوئی ہے، فرق اتنا، وہ سچے لوگ سے غلطی ہو گئی بتا دے کہ تاکہ قیامت میں عذاب نہ آئے، جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہم بھگت، یہ فرق تھا نا صحابہ میں اور ہم. وہ جناب حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ایک غلام آزاد کرو، ایک گردن آزاد، تحریر رقبت، اس نے اپنی گردن دیا. حضور یہی تو ہے، اس کو کہ کاٹنا ہے تو کاٹ، اور تو کوئی گردن میں لے نہیں سکتا. تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے پھر دو مہینے کے روزے رکھو، 60 روزے رکھو متواتر. اس نے کہا یا رسول اللہ جو رمضان کے روزے میں بیوی سے صبر نہیں کر سکا تو دو مہینے کے کیسے صبر کروں گا. انہوں نے کہا حضور روزے میں بھی یہ ہوا ہے سب کچھ، تو آئندہ دو مہینے جو اگر میں روزے رکھوں گا تو صبر کون کرے گا؟ یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا صبر. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ میرے پاس بھی چیز ہے کہ میں کھلاؤں؟ آپ مہربانی کر کے مجھے دیں. اب حضور چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اس کا کیا کیا جائے، غلام یہ نہیں کر سکتا، روزے یہ نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں خدا کی قدرت ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو بڑے بڑے زنبیل جو تھے کھجوروں کے آئے. آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ آدمی، کہاں ہے وہ کفارے والا؟ کہاں ہے یا رسول اللہ میں ہوں. آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، دو زنبیل جو ہیں لے جاؤ کھجور، اور 60 مسکینوں کو کھلاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں خدا کی قسم میرے گھرانے جیسا غریب کوئی ہے ہی نہیں، واللہ ما احد افقر منی یا رسول اللہ. اس نے کہا حضور پورے مدینے میں قسم کھاتا ہوں مجھ سے زیادہ غریب کا، جاؤ تم خود کھاؤ. لیکن اس میں فقہا نے اختلاف کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تم غریب ہو کھا لو، بعد میں جب اللہ دے گا تو کفارہ ادا کر دینا. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صحابی کی یہ خصوصیت تھی، حضور پاک نے اس کو کہا کہ کھاؤ بھی تم اور کفارہ بھی ادا ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی اور اس صحابی کی خصوصیت تھی. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کے گھر میں چلے گئے تو اللہ نے وہ بڑے تفصیل سے واقعات ہیں، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو دودھ کے لیے بلایا گیا تو ان کی بہن دوڑے دوڑے آ گئی. انہوں نے کہا اما جان بھائی تو مل گیا موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں. انہوں نے کہا ہاں فرعون کے گھر میں ہے. اور اما جلدی کرو، آپ کو بلا رہے ہیں، میرا بھائی دودھ نہیں پیتا، رو رہا ہے وہ، جلدی کریں آپ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا تھا انا رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین، ہم موسیٰ کو تیرے پاس لوٹائیں گے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کے پاس جاؤں گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ میرے پاس آئے گا، میں کیوں جاؤں؟ تو حتیٰ کہ جناب فرعون اور زوجہ فرعون بی بی آسیہ مجبور ہو گئی. اور اسی میں اصل میں تو حکمت ہے نا میرے اللہ کی، اگر ماں بھی ذرا جذبات میں آگے بھاگ پڑتی تو وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کا راز کھل جاتا کہ معلوم ہوتا ہے یہ اسی کا بیٹا. جب ماں نہیں گئی تو اللہ نے راز بھی تو رکھ لیا نا، کہ بھی ماں ہوتی تو بیٹھی نہیں کہ بیٹا کو صندوق میں ڈالا، صندوق دریا میں گیا، بچہ مل گیا، ماں کہاں صبر کرے گی؟ لیکن کہا میں نہیں جاتا. اب فرعون کا جناب خود آیا دروازے پہ اور ساتھ طے کیا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ اور تم اس کی حیا بن جاؤ، اور اتنا ہم تمہیں انعام دیں گے، اتنا تنخواہ دیں گے، اتنا اکرام اور اتنا اعزاز، اور پھر دودھ پلا کے بچہ پھر واپس بگھی پہ ہمارے گھر میں آئے گا، پھر جب دودھ کا وقت آئے گا پھر ہم لائیں گے یا آپ کو لے جائیں گے. تو اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ واہ مولا تیری شان ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور پیسے بھی لے، تنخواہ بھی لے رہی ہے اور دودھ تو اپنے بچے کو پلا رہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام تو اس کا اپنا بیٹا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صحابی کو یہ تم کھا لو، کیونکہ تم مدینے میں غریب ہو لیا تو صدقہ بھی ادا ہو گیا کہ گویا 60 مسکینوں نے کھا لیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوں تو کیوں فرمائیں کہ جی ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا؟ عالم الغیب بھی کبھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، ٹھہر جاؤ، آرڈر آئے تو پھر فیصلہ کریں گے. تو علم غیب خاص ہے خدا. اسی طرح سے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے، آپ نے سیرت النبی میں الحمدللہ پڑھا ہے کہ صحابہ کو 1500 کا لشکر لے کے حدیبیہ میں پہنچ گئے، کافروں نے روک دی. یعنی یہ ایسا مقام ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں نا وہ بھی ہل گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب سچا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. تو اب جناب ہم رک گئے تو اللہ کے نبی کا خواب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ تو ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا مڈائیں گے بال کترائیں گے کوئی خوف نہیں ہوگا, لیکن میں نے یہ سال تو نہیں کہا تھا, یہ تو کہا تھا لیکن کوئی سال تو معین نہیں کیا. بات تو ٹھیک ہے لیکن حضور آ تو گئے نا, سال معین تو نہیں فرمایا لیکن احرام باندھ کے آ تو گئے, اس لیے ہمیشہ اچھا. اسی میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں خبر پہنچی کہ عثمان شہید ہو گئے, حضرت نے بولا بایعونی علی الموت, صحابہ آ کے میت کرو کہ ہم لوگ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے لیکن نہیں ہٹیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیں. تو جب عالم الغیب ہیں آپ فرمائیں بھائی کوئی گھبرانے کی بات نہیں, عثمان زندہ ہے آ جائے گا, کوئی بیعت کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصا ہے خدا, علم غیب جو ہے اس کے اندر کوئی سے ہاں یاد رکھیں اللہ اگر ظاہر کر دیں تو اس کو کہتے ہیں اظہار علی الغیب, اطلاع علی الغیب, اخبار عن الغیب. علم غیب کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی رسول, نہ کوئی ملک, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن, نہ کوئی ولی, کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ اگر کچھ غیب کی خبر دے دے الحمدللہ, نہ دے اللہ کی مرضی. تو اسی طرح کے مثلا ایک نہیں ہے متعدد واقعات ہیں. اب ایک دوسرے پہلو سے بات سمجھ رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ ہمارے جو حضرات ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, تو ان کو دماغ میں وہ لوگوں کے یہ ڈالتے ہیں اللہ ہدایت دے کہ بھئی چونکہ یہ علماء دیوبند جو ہیں اور علماء تبلیغ جو ہیں, یہ علماء اہل حدیث جو ہیں, علماء نجد جو ہیں, یہ سارے وہابی ہیں اور یہ انبیاء کے علم غیب کی جو نفی کرتے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا, یہ نبی کی توہین ہوتی ہے. علم غیب نہ ہو تو نبی کی شان کے خلاف, یہ انبیاء کی توہین. یہ کہتے ہیں جی اولیاء کچھ نہیں جانتے, معنی اولیاء کی توہین. یہ کہتے ہیں جی انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا, یہ انبیاء کی توہین. تو یہ تو نعوذ باللہ گستاخ نبی ہے, یہ تو گستاخ انبیاء ہیں اور گستاخ اولیاء ہیں. اب اس بات کو سامنے رکھ کے اب ذرا ایک دوسرے پہلو سے غور کریں کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ محترم اللہ تبارک و تعالی جہاں علم عطا فرماتے ہیں وہاں علم دے کر بھی اپنے انبیاء اور اولیاء کی شان کو بڑھا دیتے ہیں, اور جہاں جہاں علم نہیں دیتے ہیں وہاں نہ دینے میں شان ہوتی ہے توہین نہیں ہوتی. بات کو سمجھیے, یعنی جہاں علم دینے میں شان ہے اللہ دے دیتے ہیں, اور کبھی واقعات اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں یعنی علم نہ دینے میں, علم نہ دینے میں پیغمبر کی شان ہوتی ہے, توہین نہیں ہوتی پیغمبر کی. یہ تم الزام لگاتے ہو علماء حق پر کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ انبیاء یا اولیاء کی تنقید کرتے ہیں. جو بندہ بھی اللہ کے پیغمبر کی تنقید کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں. اب یوں سمجھیں, اب اس کو ایک بات سمجھ لیں مثال کے طور پہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, میں اب مختصر عرض کروں گا, اشارے کروں گا چونکہ وقت بھی ابھی دن بھی کم رہ گئے ہیں اور پھر انشاءاللہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے, اس کے بعد پھر حج آ جاتا ہے. تو بہرحال اب سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق میں بیٹھے ہیں اور مینوں میں آگ کا علاؤ تیار ہے, ان کو ڈالا جا رہا ہے, کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں آگ میں نہیں جلوں گا؟ علم غیب تھا ٹھنڈے. اگر یہاں سیدنا ابراہیم الخلیل کو علم ہو کہ میں نے آگ میں نہیں جلنا تو پھر قربانی کس بات کی ہے؟ پھر تو قربانی نہ ہوئی, پھر تو نعوذ باللہ ڈرامہ ہو گیا نا, قربانی تو نہ ہوئی. تو اب اللہ نے علم نہیں دیا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ میں نے جل جانا ہے, حتیٰ کہ فرشتے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں, جبریل علیہ السلام نے آگے کہا کہ یا ابراہیم الخلیل مہربانی کرو مجھے حکم دو, میں اس آگ کو اٹھا کے تمہارے دشمنوں پہ الٹ دیتا ہوں. فرمایا نہیں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, انہوں نے کہا اچھا اللہ سے کہو دعا تو کرو. تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ جبریل ایک بات بتاؤ کہ اللہ کو پتا ہے یہ آگ جلی ہوئی ہے اور مجھے ڈال رہے ہیں یا اللہ کو بھی علم نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ کو کہ اللہ کو ہر چیز کے علم ہے. انہوں نے کہا پھر سائل دروازہ تو اس کا کھٹکھٹاتا ہے جس کو پتا نہ ہو کہ باہر کوئی بھیک مانگنے والا آیا ہے. تو جب اللہ جانتے ہیں کہ آگ میرے لیے جلائی گئی ہے, اللہ جانتے ہیں کہ میرا لباس اتارا جا رہا ہے, اللہ جانتے ہیں کہ مجھے منجنیق میں بیٹھ کے ڈالا جا رہا ہے, جب سب جانتے ہیں تو پھر جاننے والے سے کیا مانگنا ہے؟ اگر وہ جلانے پہ راضی ہیں ہم جلنے پہ راضی ہیں, وہ ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ نے علم نہیں دیا. اگر علم ہو تو پھر شان نہیں بنتی, پھر تو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, پھر تو ڈرامہ ہو گیا. مجھے بھی پتا ہو کہ میں اس آگ میں چھلانگ لگاؤں گا لیکن نہیں جلوں گا, میں نے فائر پروف لباس پہنا ہوا ہے, مجھ پر آگ کچھ نہیں کر سکتی, دس دفعہ چھلانگ لگا دیں گے, پھر بہادری کون سی ہے؟ کمال تو اسی کا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے جل جانا ہے, لیکن جب وہاں سے جدا ہوئے اور آگ کے قریب پہنچے تو حکم آ گیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما بردن وسلاما علی ابراہیم. اب آپ دیکھیں یہاں اللہ نے علم نہیں دیا تو شان بنی, علم نہیں دیا تو شان, اگر علم دے دیتے تو پھر ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی قربانی کی شان نہ بنتی. اچھا اسی طرح آپ آگے چلیں, اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, منا بھی قریب ہے آپ کے, وہ مسجد بھی قریب ہے, مجرت القبش بھی قریب ہے, وہ جگہ بھی قریب ہے جہاں جہاں شیطان نے روکا, وہ جمرات کی جگہ بھی قریب ہے جہاں جا کے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا. آپ تو بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اب جناب بیٹے کو جب لٹا رہے ہیں اور چھری پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں, ایمان سے کہیں کہ ابراہیم بھی نبی ہے, اسماعیل بھی نبی ہے, کیا ابراہیم کو علم ہے کہ چھری نہیں چلے گی اور میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا, اور اسماعیل کو بھی علم ہے کہ جناب چھری تو نہیں چلے گی, بس ایسے ویسے باپ اوپر سے چلائیں گے, ہم نے بس دکھانا ہی ہے نا لوگوں کو, نعوذ باللہ. تو اگر یہاں علم مان لیں تو توہین ہوتی ہے, یا علم نہ مانے تو توہین ہوتی ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم ہے کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا, اسماعیل علیہ السلام کو علم ہے کہ میری گردن پہ چھری نہیں چلے گی, میں ذبح نہیں ہوں گا, پھر تو نعوذ باللہ ڈرامہ ہوا نا, یعنی اللہ کے نبی نہ ہوئے ڈرامہ کر رہے تھے دکھانے کے لیے. تو اس طرح تو پھر کئی اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے غلط قسم کے لوگ بھی بیٹے کو سلا دیتے ہیں, اچھا جی میں چھری کب پھیر رہا ہوں, اچھا میرا بیٹا مر جائے گا, اچھا میں پھر گردن جوڑ دوں گا, نعوذ باللہ. اب علم نہیں ہے تو شان ہے, اگر علم ہوتا کہ چھری نہیں چلے گی پھر چھری چلانا کیا بہادری ہے, اگر علم ہوتا کہ گردن نہیں کٹے گی تو پھر گردن جھکانا کیا بہادری ہے, اگر علم ہوتا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا تو پھر بیٹے کو لٹا کے ذبح کرنا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو غصے میں آ گئے, بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ غصے میں آ کے چھری کو پھینکا, غصے میں آ گئے چھری کو پھینکا, جلال میں آ گئے, کہا تم نہیں جلدی ہو, تو آواز آئی کہ یا ابراہیم الخلیل, خلیل کیوں غصے ہوتے ہو, تم کہتے ہو چل لیکن مالک حکم دیتا ہے لے کے نہیں چل, تو میں کیا کر سکتی ہوں, میں کیسے چل سکتی. تو یہاں اللہ نے علم نہیں دیا لیکن ابراہیم کی شان بھی بڑھ گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی شان بھی بڑھ گئی. تو بات سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی, اب دیکھیں نا جی کہ مدینے سے نکلتے ہوئے اللہ میرے محبوب کو علم دے دیتے, یا عالم الغیب ہوتے کہ جی ہم حدیبیہ پہنچیں گے, ہمیں کافر روک دیں گے, ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے, ہم طواف نہیں کر سکیں گے, ہمیں واپس آنا پڑے گا, اگر یہ پہلے سے علم غیب ہو تو حضور چلیں کیوں, مدینے سے احرام باندھ کے روانے ہی کیوں؟ اللہ نے علم نہیں دیا, لیکن علم نہ دینے کے بعد کتنی بڑی شان ہے کہ وہ بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا, علم نہیں دیا کتنی بڑی شان بڑھائی کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا, انا فتحنا لك فتحا مبینا. جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم نہیں دیا تو اصحاب بیعت رضوان کی غزا کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا, علم نہ دینے سے کتنے مقام کھلے اور کتنے عظمتیں ملی اور کتنی شان ملی. تو لہذا یہ بات رکھ لیں کہ اگر اللہ علم دیتے ہیں تو وہ بھی شان ہوتی ہے, اور اگر اللہ اپنے انبیاء کو کسی بات کا علم نہ دے تو وہ بھی شان ہے, اس میں ان کی شان میں کمی نہیں آتی, ان کی توہین و تنقید نہیں ہوتی. اب دیکھو کہ حضرت عمر سے بڑا ولی کون ہوگا, ولی من اولیاء اللہ, بلکہ ساری دنیا کے ولی اکٹھے کرو تو حضرت عمر کا کیا مقابلہ, وہ تو صحابی رسول ہے, وہ تو خلیفہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ تو ثانی الخلفاء ہے، وہ تو وزیر النبی المصطفیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے علم دیا، مدینے میں کھڑے ہیں، کہتے یا ساریت الجبل، ساریہ خیال کرو پہاڑ کو پشت میں رکھو، نہاوند میں لڑ رہا ہے ساریہ، اللہ نے دکھلا دی. اچھا اور جناب جب شہادت کا وقت آیا تو قاتل پچھلی صف میں چھپا کھڑا ہے اور حضرت عمر کو پتا نہیں، تو اگر پتا ہوتا تو پھر شہادت کیسے نصیب ہوتی، اگر علم غیب ہوتا تو شہادت کیسے نصیب ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے کہیں علم دیا ہے، اب دیکھو نا اللہ نے انسانوں کو بڑا علم دیا ہے لیکن موت کا علم نہیں دیا کہ ہم نے کب مرنا ہے. اچھا اگر موت کا علم دے دیں تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ ان لوگوں سے جا کے پوچھو نا جن کی سزا موت کا آرڈر ہو جاتا ہے جن کو، اور وہ موت کی کوٹھڑی میں بند ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ پھر ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. پھر جناب یہ ہے کہ جی آج اپیل خارج ہو گئی، آج جناب بلیک ورنٹ ایشو ہو گئے، آج جناب رحم کی اپیل بھی خارج ہو گئی اور ساری اپیلیں ختم ہو گئیں. اب وہ جناب پتا ہوتا ہے کہ میں نے دو دن کے بعد جو ہے پھانسی پہ چڑھ جانا ہے، اس سے جا کے پوچھو، اس کا انٹرویو کرو نا کہ یہ دو دن تمہارے کیسے گزرے. تو اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا کہ کہاں مرنا ہے. ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، زمیندار ہے، ڈاکٹر ہے، ملازم ہے، صنعت کار ہے، تاجر ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال میں کار میں لگا ہے اور جب موت آئے گی آ جائے گی، ورنہ اگر پتا ہوتا تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، کوئی کام نہ ہوتا دنیا میں. اس لیے اگر اللہ علم دیتے ہیں تب بھی شان ہوتی ہے، اور اگر اللہ علم نہیں دیتے ہیں تب بھی شان ہوتی ہے. اصل علم غیب خاصہ خدا ہے، بخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. علم غیب، عالم الغیب والشہادہ، علم محیط کہ احاطہ بکل شیء علما، ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. علام الغیوب، علیم بذات الصدور، اور یہ ساری صفتیں جو ہے وہ صرف میرے اللہ کی ذات. اب اس پہلو کو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب جناب دوسری بات سنیں کہ وہ حضرات جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم غیب انبیاء کو بھی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں عالم الغیب ہیں، علم غیب ہے، اور کلی جزوی تمام کوئی چیز آپ سے چھپی غیب ہے ہی نہیں. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بھی تو دلائل سنیں نا کہ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یا تو اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ناراضگی ہو تو حق سمجھ لیا، اللہ عقل چھین لیتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے پہلے اس کی عقل چھین لیتے. اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ سب سے پہلے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، کر دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے. قتل کرنے کے بعد اب جب بھائی کو مار دیا، اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی کو لاش کدھر کروں، قتل تو کر دیا، اب پریشان ہے کہ جی لاش کہاں لے جا، بیٹھا ہے غور کر رہا. اتنی آج اسی اثنا میں دیکھا کہ کبوے آئے، دیکھا کہ کبا جو ہے مرا پڑا ہے اور باقی کوے کٹھے ہو گئے، کہاں 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 کر رہے ہیں، سارے سر کٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ کوے جو ہیں نا ساتھ کچی سی جگہ ہے تو اس کو اپنے پاؤں سے، کوئی اپنے چونچ سے جناب اس کی مٹی نکال رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے مردہ کوے کو پکڑ کے اس میں دبا رہے ہیں، اس کے اوپر مٹی دے رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کو عقل آئی اور کہنے لگا ہائے کاش کہ ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، کہ کاش مجھے تو اس کوے کے برابر بھی عقل نہیں، اگر اتنی عقل ہوتی تو میں بھی اپنے بھائی کو میری گڑے میں ڈال کے مٹی ڈال دوں. وجہ کیا ہے کہ عقل سے. تو جن لوگوں نے یہ غلط عقائد بنائے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، ائمہ جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، تو اب اس کے بارے میں یا تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی، اللہ ناراض ہوئے اور اس کے بعد وہ بات کو سمجھ نہیں رہے اور اسی غلطی میں چلے جا رہے. ہوتا ہے نا جی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دور میں کافروں کی امداد کی، مسلمانوں کے خلاف، انگریزوں کی امداد کی، کافروں کی امداد کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنی کہتا ہے کہ میرے پاس الماریاں بھری ہوئی ہیں جو میں نے انگریز کی تاریخ میں، سرکار کی تاریخ میں اور انگریز کے خدمات ادا کرنے میں کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح یعنی آج بھی آپ حیران دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گدی نشین اور بڑے بڑے پیران پیر اور بڑے بڑے بزرگان ملت کہ جن کے نام سن کے آدمی حیران ہو جائے، ان سب نے سپاسنامے پیش کیے ہیں کافروں کو۔ یا تو یہ وجہ ہو گئی کہ اللہ ناراض ہو گئے کہ میرے مقابلے پر اے تم علماء ہو کے، پیران عظام ہو کے، مشائخ کرام ہو کے تم لوگوں نے کفر کو ترجیح دی ہے، تو اس لیے پھر ان کو ٹھوکنے لگی عقیدے میں۔ یا یہ ہے کہ اپنے اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے کہ بھی چشم عالم کو کور رہنے دے اور ہماری پیری میں زور رہنے دے، اس زور کو رکھنے کے لیے پھر انہوں نے علماء سو پیدا کیے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل بدل کے ان کو سنایا کہ جناب بالکل سبحان اللہ، آپ تو ہمارے مرشد ہیں، آپ پیر ہیں، آپ سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم میں کرپشن پھیل گئی۔ کہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر جب بھی آئے گا لوگ گھر لے جائیں گے، کوئی پردہ نہیں، کیوں؟ کہیں جی پیر سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ جب پیر کے سامنے ہر چیز ہے تو پھر اس سے پردہ کیا مطلب؟ پردہ تو کرو مولوی سے جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل دیکھا ہے نا آپ نے، عام طور پہ عورتیں کو داڑھی والا گزرے تو پردہ کر لیتی ہے، بغیر داڑھی والے سے کوئی پردہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو داڑھی رکھنے والا ہے نا، اس کے اندر کچھ دین کے جراثیم ہیں، ابھی اس کے اندر کچھ دین کا خوف خدا رسول قرآن کچھ ہے، یہ اعتراض کرے گا کہ یہ دیکھو بغیر پردے کے کیسے جا رہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، اور جس کی داڑھی کا چھوڑو، جس آدمی نے اس سے کیا پردہ۔ اور دوسری وجہ شاید علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پردہ تو عورت مرد سے کرے نا، مرد وہ صرف داڑھی والے کو سمجھتی ہے، باقی تو سمجھتی ہے کہ میری جنس ہے، اپنے لوگ ہیں، جیسے میری داڑھی نہیں ویسے اس کی داڑھی نہیں، تو کچھ تو ملتا ہے نا میرے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ہے جی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پھر ان کے عقیدوں کو نعوذ باللہ تباہ کیا، اور ان کی سب سے پہلی دلیل جو ہے یاد رکھیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلہا سب سکھلا، سب علم۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن مبارک میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں ہر چیز کا علم ہم نے آپ کو دے دیا، کل شیء۔ اسی طرح تیسری جگہ وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا تھا کہ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب یہاں بھی کل شیء تو کل استغراق کے لیے ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس میں ہر چیز بالکل کل شیء ہر چیز آپ کو دے دی، کل تو عموم کے لیے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب میں نہ بیان کی ہو کوئی چیز۔ تو جب اللہ نے قرآن کا علم دے دیا، اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن نازل کر دیا، اور قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آ گیا کل شے، تبیانن کل شے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کل ہو اور شے ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اب تو کوئی چیز باقی بچی نہیں جس کا علم نہ ہو۔ تو انہوں نے لفظ کل چونکہ عموم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کلہم کل شے، جیسے آج بھی آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاء اللہ جن ہو کہے گا دادا کل شے قریب شیل کل شے سب کچھ لے لو، وہ کہتے ہیں کہ کل شے جب آ گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر تو سارے علم آ گئے۔ پھر ایک فرق وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، بات کو سمجھیے اچھی طرح، اور انبیاء اور اولیاء کا علم جو ہے یہ عطائی ہے۔ عطائی کیا معنی؟ یعنی اللہ نے دے دیا، لیکن دے دیا ہے، اب یہ نہیں کہ علم نہ ہو، یعنی اب ان کے بعد یہ عالم الغیب ہیں، ذرہ ذرے کا علم ہے، کلی جزی کا علم ہے، کانا ما کانا وما یکون کا علم ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور انبیاء اولیاء کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب شرک تو تب ہو جب ہم اللہ کے ذاتی علم میں شریک کریں، اللہ کے ذاتی علم میں تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے یہ تو عطائی ہے، یہ ذاتی تو ہے ہی نہیں، تو جب یہ عطائی ہے تو پھر اس میں شرک کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل وہی بات ہے, اللہ معاف کرے, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے, وہ کہتا ہے خدا کے بندے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں. بھئی تم کیا ہو؟ وہ کہتا ہے کمال کرتے یار, میں تو حضور کا ذل ہوں, بروز ہوں. جیسے ہر بندے کا ایک سایہ ہوتا ہے, تو بندہ تو بندہ ہے, سایہ سایہ ہے, میں تو حضور کا گویا سایہ ہوں. تو اسی لیے وہ کہتا ہے نا کہ میری نبوت جو ہے, وہ کہتا ہے کہ اب خاتم النبیین کا کیا معنی, مہر والے نبی, کہ جن کو اللہ نے نبوت کی ختم کی مہر عطا کر دی تھی کہ جس کو مہر لگا دیں وہ بھی نبی, اور جس نے اطاعت کی, میں نے چونکہ حضور کی اطاعت کی دیا تھا, مجھے بھی مہر لگ گئی, میں نبی بن گیا, لیکن میں اصلی نبی نہیں, میں ذلی نبی ہوں, ذلی ہوں, بروزی ہوں, سایہ ہوں ان کا. اچھا ہے عجیب آدمی, کبھی کبھی تو کیونکہ دروغ گورا ہاف جانا, کبھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں مہدی ہوں. جب لوگوں نے پکڑا, انہوں نے کہا مہدی جو ہے اس کا نام تو ہوگا محمد ابن عبداللہ, اور تم ہو غلام احمد. وہ بے وقوف, کیسے تم نے مہدی کا دعویٰ کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا مہدی عرب ہوگا, قریش ہوگا, اس کی والدہ کا نام, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اس کا اپنا نام محمد ہوگا, اور وہ کعبۃ اللہ میں بین الرکنین ظاہر ہوگا, اور تم یہاں قادیان میں بیٹھے ہو, نام تمہارا غلام احمد ہے, اور عربی بھی تم نہیں ہو, تم تو جناب یہاں کے رہنے والے ہو, پٹیالہ کے, قادیان کے پنجابی بولنے والے بندے, اور پھر تم عرضی نویس ہو, منشی ہو کورٹ میں, تم کیسے مہدی بن گئے؟ اس نے کہا نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں. انہوں نے کہا تم نہیں سمجھے نا, مہدی مانا ہدایت کرنے والا, میں بھی تو لوگوں کو ہدایت کرتا رہتا ہوں, تقریر کرتا رہتا ہوں, میں اس طرح مہدی ہوں نا, میں وہ مہدی نہیں ہوں, وہ تو الگ تھا, وہ مہدی تو اس نے کہا وہ عرب معلوم ہوگا, لیکن میں بھی تو تقریر کرتا ہوں, ہدایت کرتا ہوں, عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا ہوں, تو مہدی ہو گیا, لہٰذا میں مہدی ہوں. اچھا کچھ عرصہ گزرا, اس نے کہا یار مہدی سے کام نہیں چلتا, تو کہنے لگا اچھا من عیسیٰ, میں عیسیٰ ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا بس میں اس, پھر دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا, تو انہوں نے کہا اچھا اصل بات یہ ہے کہ میں خود میں نبی ہوں. پھر کہا کہ من محمد, میں خود محمد ہوں. پھر لوگوں نے پکڑا بیوقوف تم کیسے محمد بن گئے؟ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے نا, تم سمجھ نہیں رہے نا, میں حضور کا سایہ ہوں نا, اصل تو حضور تھے, میں تو عطا ہوں نا, وہ ذاتی نبی تھے, میں عطائی ہوں. تو یہی ان کو بھی دھوکھا لگا کہ ذاتی علم غیب تو انہوں نے کہا خدا کا ہے, لیکن عطائی طور پر انبیاء کو بھی ہے اور اولیاء کو بھی ہے. پہلی بات یاد رکھیں, اس کو آسان انشاءاللہ کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ذاتی عطائی کی تو بحث تب ہو کہ پہلے انبیاء اولیاء کا اپنا وجود مبارک جو ہے کیا وہ ذاتی ہے یا عطائی ہے. پہلی بات کو سمجھیں. دیکھو نا جی, مثال کے طور پر کہ یہ کتاب ہے, میں کہوں جی یہ میری نہیں, مجھے دی ہے کسی نے, لیکن جب میرا وجود ہی خود اس کی عطا ہے تو پھر میرے ذاتی ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا. اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا, اللہ نے ان کو شان دیا, اللہ نے نبوت دی, ان کا تو وجود ہی عطا ہی ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی عطا ہے, اللہ نے چاہتے نا پیدا کر, تو یہاں ذاتی اور عطائی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو نا جی, دو مالک ہوتے, مثلا ایک زمین ہے, ایک دس مربع, انہوں نے کہا جی یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہے اور یہ مجھے انہوں نے دی ہے عطا کی, پھر تو بات ہے, لیکن جب ہو ہی ساری عطا تو پھر ذاتی اور عطائی کی تقسیم ہم کیسے کریں؟ ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ بھی اس قسم کی طرف جہاں تک لفظ ہے کل کا کہ تبیان لکل شیء, تو یاد رکھو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے, ورنہ کل اور کل شے کا معنی ہمیشہ جمی عموم استغراق نہیں ہوتا, کبھی کبھی اکثر ہوتا ہے, کبھی بعض ہوتا ہے, کبھی کل ہوتا ہے, لیکن لفظ یہی بولا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں قرآن سے مسئلہ پوچھتے ہیں, حضرت ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتا قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ مجھے بتلائیں, مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں, تمہیں یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں. میں کہا اللہ میرا ایمان ہے, لیکن ایک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, ایک میں مشاہدتاً دیکھ لوں. ساری زندگی ہم کہتے تھے جی طرف قبلے کے, یعنی نماز پڑھتے تھے, اچھا جی ہمارا منہ کدھر ہے؟ قبلے کی طرف, قبلے کی طرف. لیکن اب جو قبلہ دیکھ لیا ہے تو دیکھنے والا, مشاہدے کرنے والا جو ہے, معائنہ الگ ہے, صرف معلوم ہونا الگ ہے, اللہ میاں میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر. اللہ بولا ٹھیک دکھا دیتے. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک. اللہ نے فرمایا ایسا کرو کہ چار پرندے پکڑو, پرندوں کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ قیمہ کر دو, ان کی باڈی وجود ہڈیاں گوشت پر شر سب اس کو ریدا ریدا کر کے ان کو ملا دو اپنے. ٹھیک ہے. اب اللہ میاں کے فرمایا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل, کہ پھر ہر پہاڑ پہ جا کے ان کے گوشت کو تقسیم کر کے کچھ ادھر رکھ دو. اب یہاں بھی تو لفظ کل ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گوشت رکھنے ہمالیہ کے پہاڑ پہ بھی گئے تھے اور ہمارے کیٹو پہ بھی گئے تھے. کل جبل یعنی سب پہاڑوں پہ رکھا تھا اللہ کے بندے. تو یعنی مراد یہاں کل جبل کا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سامنے پہاڑ کھڑے ہیں, تو مراد یہ تھوڑا ہے کہ پوری کائنات کے دنیا کے جہاں جہاں پہاڑ ہیں سب جگہ رکھا ہو, حالانکہ لفظ تو کل ہے. ثم جعل على كل جبل, ہر پہاڑ پہ ثم ادعهن ياتينك سعيا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ لفظ کل ہے لیکن مراد یہ ہے جو پہاڑ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کھڑے تھے بھائی ان پہ رکھ دو. یہ مانا تھوڑا ہے کہ ساری کائنات کے جہاں جہاں پہاڑ ہے وہاں رکھ دو. اب دیکھو اگر اسی کو ہم لے لیں گے تبیان کل شیء, تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہدہد نے آ کے رپورٹ دی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں نے ملکہ دیکھی ہے اور میں نے اس کا ملک دیکھا ہے, ان کے لوگ دیکھے ہیں, اس کی مریایا دیکھی ہے. اور وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. کہ سلیمان علیہ السلام اس کے بعد کل شیء ہر شیء ہے. تو اب ہر شے سے کیا مراد ہے کہ یعنی ملکہ ابلکیس کے پاس اس وقت کنکارڈ طیارے بھی تھے اور ہوائی جہاز بھی تھے, یہ 747 جمبو بھی تھے, یہ جنگی جہاز اور میزائل یہ سب کچھ اس کے پاس تھا. تو پھر کل شے کا کیا معنی ہوا؟ اگر کل شے سے مراد یہ لی جائے پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اس کے پاس. تو معنی یہ ہے کہ جو بادشاہ کو جو ایک ملکہ کو اس وقت اس زمانے میں ضروریات ہیں وہ ہر چیز اس کے پاس ہے, تو اس کو کل شے کہہ دیا جاتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ذرہ ذرہ اس کے پاس ہے اور ہر ہر چیز اس کے پاس ہے اور جو چیزیں اس زمانے میں بنی ہوئی تھیں وہ بھی اس کے پاس ہیں. معنی یہ محاورہ ہوتا ہے محاورتن, جیسے آپ کہتے ہیں نا جی ماشاء اللہ کمال کی بات ہے جی, انہوں نے تو میں نے حضرت جو بھی مانگا نا مجھے بس جو مانگا حضرت مجھے سب دے دیا. اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے بچے مانگے بچے بھی دے دیے, بیوی مانگی وہ بھی دے دی. ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جو میری حاجت تھی میں نے ان کے سامنے پیش کی اور میں نے جو سوال کیا انہوں نے میرا سوال پورا کر دیا. تو کبھی لفظ کل ہوتا ہے مضاف بھی شے کی طرف ہوتا ہے, لیکن جیسے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شے, کہ ہم اپنے حرم میں دعائے خلیل کی برکت سے تمام دنیا کے پھل کھینچ کے لے آتے ہیں. یجبا الیہ تھا اچھا, بہت سارے پھل جو ہیں ابھی تک تو ان کو عربوں کو نام بھی نہیں آتے, بہت سارے پھل انہوں نے دیکھے ہی نہیں, بہت سارے پھل دنیا میں ملتے ہیں جو انہوں نے دیکھے ہی نہیں, ابھی تک بھی نہیں دیکھے, ان بیچاروں کو نام بھی نہیں آتا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ہاں ایک نام تو ہے نا, چلو آم, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بتائیں؟ منگا عربی کا لفظ ہے. یہ کوئی نئی لغت ہو آپ کے پاس تو ہو, ہمارے پاس جو لغتیں ہیں جو آج تک ہم نے پڑھی ہیں ان میں تو کہیں مینگو, یہ تو مینگو کی بگاڑ ہے منگا, مینگو تو انگریزی کا لفظ ہے. جیسے انہوں نے ناشیو نال بنا دیا نیشنل کا, ٹویو تا بنا دیا توتا کا, جیسے بھٹو ہوتے ہیں بوتو, تو یہ تو مقصد ہو, تو یہ مانا ہے, تو یہ تو ایک عربی کا لفظ ہو گیا. عربی کا لفظ تو کوئی نہیں ہے منگا, کیونکہ نہ کبھی یہاں آم ہوا نہ کبھی یہاں آم آیا, ان بیچاروں کو کیا پتا کہ آم کس بلا کا نام ہے. یہ تو ابھی چند سالوں سے مسئلہ ہے کہ آنا شروع ہوئی. اچھا بہت سارے پھل ایسے ہیں, آپ یقین کریں کہ میں آکسفورڈ اسٹریٹ لندن پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہنے لگے جی چلو اب آپ کو سیر کرائیں, اور پھر وہ میری سیر جو ہوتی ہے نا وہاں رات کے 2 بجے ہوتی ہے جب کوئی نہیں ہوتا, وہاں دن کو سیر کرو تو عورتیں ہی دیکھو نا. اچھا تو اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے تم. اچھا ایک آکسفورڈ اسٹریٹ ایسی ہے کہ وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کو کہوے چائے وائے یہ وہ مل جاتی ہے, چونکہ عرب حضرات کے وہاں کافی دکانیں ہوتی. تو میں نے دیکھا اتنی بڑی کھجور کے راہ, ایسی خوبصورت کھجور. حالانکہ اب ہم لوگ مکے مدینے میں رہنے والے الحمدللہ جو کھجوروں کا مرکز ہے, لیکن اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت, میں نے کہا یار یہ کھجور تو ضرور خریدو, یہ تو بہت اعلیٰ قسم. انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھنے کی ہے, کھانے کی نہیں ہے, یہ ملک کی طرح بے لذت ہے. دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے نا, اندر سے اسی طرح بے لذت ہے جیسے ان کے ملک بے لذت ہے. کافر باہر بظاہر کتنا خوبصورت ہو لیکن اندر سے تو اسی طرح بے مزہ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نہیں کھا سکیں گے. انہوں نے کہا یار مہربانی کرو لو نے ایک کلو تو لے لیتے ہیں, چلو یہ تو کہیں گے ہم نے خریدا تھا, یقین کریں اس سے گھاس کھا لیتے نا وہ بہتر تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ اسی طرح ہے, انہوں نے کچھ قلم شلم کر کے تو اس کے جین شین بدل کے کھجور کو لمبا تو کر لیا لیکن اس کے اندر ہے تو کچھ نہیں نا. یہ جیسے ابھی جین کے بچے پیدا کریں گے وہ تو ہو جائے گا کوئی نہ کوئی الو کا پٹھا نکل آئے گا, لیکن سوال یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ احسن تقویم ہوگا. وہ احسن تقویم تو کبھی نہیں ہو سکتا نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج پوری دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ ماں اپنا دودھ پلا کیوں تمہارے ڈبے ختم ہو گئے. یہی بات اسلام پہلے کہتا تھا کہ والوالدات یرضعن اولادہن. اللہ کا قرآن ہے نا, 1400 سال پہلے محمد عربی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ والوالدات یرضعن اولادہ, اب والدات جو ہیں مائیں جو ہیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں. تو اسی لیے اکبر الہ آبادی بھی رو پڑا تھا کہ اس نے کہا تھا نا کیسے اولاد سے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی, دودھ ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. دودھ ڈبے کا پی کے جوان ہوا ہے, اور جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں. تیگوں نہیں, وہ تو مسلمان تیگوں کے سائے میں پلتے تھے نا, ہم دیگوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں. چمچہ ہے دیگ والا قومی نشاں ہمارا, جہاں چاول ملے وہاں چلے جاؤ. تو یہ جو ہے نا جی میرے عزیز, تو اب جناب سمجھیں کہ یجبا الیہ ثمرات کل